الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن الصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله كي حمد وثناء نبی کریم صاحب ست تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت و احترام و اجلال کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو میں دوراجی ایسوسیشن کا اور ان کے تمام عہدیداران کا اور تمام معزز افرادوں کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اس حج کی مقدس اور متبرک اور علمی اور فکری نشست میں مجھے حاضری کا شرف بخشا۔ اللہ رب العالمین ان کی اس جد و جہد اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں مستجاب مقبول فرمائے اور مزید ہمت اور قوت عطا فرمائے کہ یہ اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے اللہ رب العالمین کو جو راضی کر رہے ہیں اللہ اس میں اور برکتیں وسعتیں اور ان کے لیے اس میں مزید گوشیں آسانی کے ساتھ واضح فرمائے اور ہر قسم کی تنگی اور اللہ رب العالمین انہیں ہر قسم کی کوفت اور گھٹن سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ یہ حج کی محفل ہے اور بڑی متبرک محفل ہے۔ حج دراصل ایک گفتگو کرنے سے پہلے چند باتیں آپ سے تمہیدن کرنا چاہتا ہوں کہ حج اصل میں تجربے کا نام ہے۔ مسائل اپنی جگہ پر ضرور ہے، کتابوں میں درج ضرور ہیں، آپ کے ہاتھوں میں یقیناً میں کتابیں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کے ہاتھوں میں کتابیں بھی ہیں، لیکن حج جو ہے وہ سراسر ایک تجربے کا نام ہے۔ یعنی ان مسائل کے ساتھ پہنچ کر بندہ جب عملی طور پر ان تمام چیزوں کی ادائیگی کرتا ہے تو پھر ایک مسئلے سے درجنوں مسائل سامنے آتے ہیں، اور یہ اتنی وسیع نشست ہوتی ہے کہ یہاں پر مسائل مکمل بھی اگر ذکر کر دیے جائیں تب بھی حرم میں حاجی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ پھر اس کے لیے اجتہاد اور غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ان نشستوں میں عموماً یوں ہوتا ہے کہ عمرے کا طریقہ مکمل طور پر بتا دیا جائے، اور عمرے کے طریقے میں جو خاص احتیاط ہیں بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے وہ ان کے سامنے واضح کر دیے جائیں، حج کے ایام اور حج کے جو دن ہیں اس کو ذکر کر دیا جائے، حج کے جو فضائل ہیں وہ بتا دیے جائیں، اور ساتھ میں پھر کتابیں آپ کے پاس ہوتی ہیں اور آپ اس میں مکمل طور پر اپنی تیاری اور اپنی جستجو ضرور رکھتے ہیں، پھر اس کے ضمن میں جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہ آئیں تو اس کو آپ گویا کہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں، اور وہاں پر جس طرح ضرورت ہوتی ہے علماء اہل سنہ موجود ہوتے ہیں، ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ میری کوشش یوں ہوتی ہے کہ جو چیزیں مشاہدے سے بہت زیادہ قریب ہیں، یعنی مسائل کو پڑھنے کے بعد بھی بعض چیزیں جو رہ جاتی ہیں اور اس پر توجہ نہیں کی جاتی جبکہ وہ چھوٹی سی غلطی کے بہت بڑا مرحلہ کھڑا کر سکتی ہے، تو لہذا میں ان چیزوں کو اپنے درس میں زیادہ آویزہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مسائل کو پڑھنے کے بعد بھی, اور اس کی ایک عادت بھی ہے کہ کئی سالوں سے الحمدللہ مجھے حاضری دربار مصطفیٰ کریم کا شرف حاصل ہوتا ہے, تو وہاں پر جو مشترکہ طور پر حاجیوں کے ایک ہی سوالات ہوتے ہیں یا ہر حاجی کو ایک ہی غلطی کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں, تو پھر ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ پھر اپنی مجلسوں کے اندر اور اپنی محفلوں کے اندر اور ایسی علمی مذاکرات والی محفل کے اندر ان چیزوں کو خاص طور پر ذکر کر دیا جائے. حضرت گرامی, اللہ رب العالمین نے جو عبادات ہم پر فرض کیے ہیں وہ تین نوعیت کی ہیں, اس کو پہلے سمجھیے آپ. جس بہت بڑے مقام سے اور بہت بڑے شرف سے آپ بہرمند ہونے کے لیے جا رہے ہیں, اور حاجی وہ خوش نصیب ہے جس کے فضائل پر میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, لیکن سب سے پہلے عبادت کا ایک مزاج جو ہے اور شریعت مطہرہ نے جو ہمیں پابند کیا جن عبادات کا, اس کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ شریعت میں عبادات جو ہیں وہ تین قسم کی ہیں. ایک ہے جس میں آپ کا صرف بدن استعمال ہوتا ہے, جس کو عبادت بدنی کہتے ہیں, جسے نماز ہے, روزہ ہے, اس میں صرف آپ کا بدن خرچ ہوتا ہے تو اس کو عبادت بدنی کہا جاتا ہے. اور ایک عبادت کی قسم ہے جسے عبادت مالی کہا جاتا ہے, جس میں آپ کا مال خرچ ہوتا ہے, جسے زکوٰۃ ہیں, صدقات ہیں, اور اپنے مال کے ذریعے غریبوں کی امداد کرنا اور اس کے مستحقین تک اس چیز کو پہنچانا, تو یہ جو ہے یہ عبادت مالی ہے. اور ایک عبادت ایسی ہے اتنی متبرک اور معزز ہے اور اتنی افضل ہے کہ وہ دونوں کا مجموعہ ہے, کہ جس میں بدن بھی شامل ہوتا ہے اور اس میں مال بھی شامل ہوتا ہے, بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کا وہ مجموعہ ہے, اور وہ عبادت ہے حج. حج وہ مبارک عبادت ہے کہ جس میں دونوں چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ان عبادات کو جو فرض کیا اور یہ عبادتیں جو اہل اسلام پر اتاری, تو جیسے جیسے احکام اترتے چلے گئے تو بالتدریج درجہ بدرجہ گریجولی ان چیزوں کو لایا گیا کہ انسان سب سے پہلے اپنے بدن کو پیش کرے اللہ, تاکہ اسے عادت پڑ جائے. اس لیے آپ دیکھیں نزول کے اعتبار سے بھی, نزول کے اعتبار سے بھی حج بالکل آخر میں ہے, اسی طرح ادائیگی کے اعتبار سے بھی یہ خاص شرائط کے اعتبار سے عبادتوں میں آخر میں آتا ہے. سب سے پہلے جو عبادت ہم پر ہے فرض ہے وہ نماز ہے. یقیناً جب ہم اللہ رب العالمین کے حضور اپنے بدن اور وقت کو سرو کر کے اللہ رب العالمین کے حضور اپنے بدن کو اس مشقت کا عادی کرتے ہیں, اس عبادت کا عادی کرتے ہیں, تو جب ہمارا بدن اللہ کے حضور مشقت کو برداشت کرنے کو راضی ہو جاتا ہے اور ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں, تو پھر خود بخود ہمیں یہ ترغیب مل جاتی ہے کہ جس طرح بدن اس رب کی بارگاہ مشقت کو برداشت کرے اور ہم پیش کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد مرحلہ مال کا آ جاتا ہے, تو مال کی ادائیگی اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. مالی عبادات کرنا اس شخص کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے جسے بدنی عبادات کی عادت ہو چکی ہو. تو جو نمازی ہوگا, روزے دار ہوگا, اس کے لیے زکات دینا کبھی مشکل نہیں ہوتا, اس کے لیے صدقات دینا کبھی مشکل نہیں ہوتا, اس لیے کہ مزاج عبادت کا بن جاتا ہے. بدن جو ہے اس مشقت کو اور عبادت کی اس تھکن کو اور عبادت کے اس وقت کا پابند جب بن جاتا ہے, تو جب بدن اس بات کا عادی ہو جاتا ہے کہ عبادت کے اندر ظاہر سی بات ہے طبیعت نہیں چاہ رہی لیکن پھر بھی انسان حاضر ہوتا ہے, تو جس مشقت کو اپنے اوپر اپناتا ہے تو اس کے لیے پھر بتدریج آگے آنے والی عبادتوں کا فکری دروازہ کھل جاتا ہے, اور پھر وہ بدنی عبادت کے بعد اب مالی عبادت کی طرف آتا ہے. تو جب وہ مال اللہ کی راہ میں دینا شروع ہے تو اب اس کے لیے حج کے لیے بھی مزاج بن جاتا ہے کہ عبادت جو بدنی تھی اس کی ایک الگ عادت اسے پڑی, اور عبادت مالی جو تھی اس کی ایک عادت پڑی. تو اب جس طرح عبادت بدنی اگر تنہا ہے تو اس کے تقاضے اور ہیں, عبادت مالی ہے تو اس کے تقاضے اور ہیں, پھر یہ دونوں عبادتیں اپنی اپنی جگہ پر مشقت رکھتی ہیں, اپنی اپنی جگہ پر بڑا امتحان رکھتی ہیں. لہذا جب یہ دونوں عبادتیں جس ایک عبادت میں شامل ہو جاتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے وہ بھی بڑے امتحان اور مشقت والی عبادت ہے کہ جس میں یہ دونوں عبادتیں بیک شامل ہو رہی ہیں. تو لہذا حج جو ہے وہ نزول کے اعتبار سے بھی آخر میں آیا تاکہ صحابہ کو پہلے جمع ہونے کی عادت پڑ جائے. جب صحابہ مسجد میں نماز میں جمع ہو جاتے تھے تو پہلے سلام دعا کی بھی اجازت تھی, ادھر ادھر دیکھنے کی بھی اجازت تھی, کہ پہلے بس مجمع ایک وقت نکالنے کے پابند ہو جائیں اور وقت پر آنے کے پابند ہو جائیں. تو جب یہ اور انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت اور عبادت کے طریقے کو اس کے مزاج کے مطابق رکھا.
لہذا جب آنے کی عبادت کی عادت پڑ گئی اور پانچ وقت میں ایک جگہ پر جمع ہونے کی عادت پڑ گئی تو اب آہستہ آہستہ اس میں بھی جو سقم تھا اور خرابیاں تھیں اور اس میں جو پہلے جو رخصت گئی تھی اب اس کو بالکل عبادت کے ارتقائی مراحل پر لایا گیا اور فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ پابند فلاح پا گئے وہ مومنین جنہوں نے اپنی نماز میں سکون پیدا کیا، خشوع خضوع پیدا کیا، دل کو رب کی طرف راغب کیا. تو دل کو جب رب کی طرف راغب کرو گے تو تمہاری آنکھیں ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے، کسی کے ساتھ سلام دعا نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ مکالمہ نہیں ہونا چاہیے. تو تکبیر تحریمہ کہہ کر جو تحریمہ تم حرام کر دیتے ہو اپنے آپ پر چند جائز چیزوں کو، تو اس کے تصور کو پھر بعد میں پیش کیا گیا، پہلے جمع کرنے کی عادت لائی گئی. اسی طرح بالتدریج پھر روزے کی فرضیت آئی ہے، پھر زکوٰۃ کی فرضیت آئی ہے، اور اس کے بعد پھر حج کی فرضیت آئی ہے. حج میں مشقت بدن کی بہت ہے، اس لیے خواتین کے لیے کہا گیا، جب خواتین نے سید عالم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد پر جانا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہماری ماؤں کی عزتیں ان کے قدموں پر قربان ہو جائیں. ایسی کئی صحابیات ہیں اور اہل بیت کی ایسی عظیم خواتین ہیں جو باقاعدہ جہاد کے اندر حضور کے ساتھ رہیں، پانی پلانے کے لیے، مریضوں کی دیکھ بھالی کے لیے، اور باقاعدہ غزوہ خندق کے اندر تو ایک بڑی مشہور خاتون جو بڑی جراحہ تھی اور ان کو طب میں بڑا ملکہ تھا، انہیں حضور نے فرمایا میری مسجد میں تمہیں خیمہ لگانا ہے. انہوں نے اپنا کیمپ جو بنایا وہ حضور کی مسجد کے اندر لگایا تھا، اور حضرت صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں جو غزوہ خندق میں شہید ہوئے، اور ان کے بازو کے جانب سے تیر آ کر ان کی گردن پر لگا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت سے اس کا علاج کرائیں، فرمایا وہی جراحی ہے، انہی کے پاس جاؤ، اور حضرت صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا علاج، وہی محترم خاتون صحابیات میں سے جو تھی انہوں نے ان کا علاج کرنے کی، لیکن وہ شہادت کا وقت تھا، وہ شہید ہو گئے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں نے پڑھا، وہ صلاحیت اختیار کی ہے، جب تو وہ اس مقام پر پہنچی ہے. آج ہم یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، مولانا صاحب، ذرا یہ بتائیے ہم اپنی گھر کی بچیوں اور خواتین کو ڈاکٹر کے پاس بھیجیں، تو جناب اس میں بتائیے کہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس اگر ہم بھیجیں تو کیسا رہے گا؟ تو میں انہیں جواز کا فتویٰ دینے کے ساتھ ایک بات یہ پوچھتا ہوں، میں نے کہا پہلے اس بات پر بھی تو تیار ہو جاؤ کہ اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بناؤ. جب تمہارے اندر تعلیمی معیار، یقیناً اسلامی تعلیم ضروری ہے، اس سے دامن نہیں چھڑایا جا سکتا، وہ ضروری ہے، لیکن عصری تعلیم پر بھی ہماری نوجوان بچوں اور بچیوں کو مکمل طور پر عبور کرنا چاہیے. تو لہذا خواتین کو پڑھنے سے روکنا اور پھر کہنا کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے، تو یہ ایک عجیب و غریب سا سوال حضرات گرامی لگتا ہے. اب آپ دیکھیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محترمہ خاتون، جن کا نام احادیث میں کئی جگہ پر آیا ہے، غزوہ خندق میں کئی جگہ پر آیا ہے، تو ان کے لیے باقاعدہ یہ حکم فرمایا کہ وہ میری مسجد کے اندر خیمہ لگائیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اور جب انہی خواتین نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ باقاعدہ ہم لڑنا چاہتی ہیں اور ہم چاہتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں، تو سرکار نے فرمایا مردوں کے جہاد کتنا مشکل کام ہے کہ نہیں، مال جاتا ہے، جان جاتی ہے، صحت جاتی ہے، معذور بندہ ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی مشقت کو بتایا کہ حج جو نماز اور روزہ، بدنی عبادت اور مالی عبادت کا اگر مرکب ہے، مجموعہ ہے، تو خالی نماز کی ادائیگی میں ہمیں کس قدر مشقت محسوس ہوتی ہے اور خالی مال کی ادائیگی میں کس قدر مشقت محسوس ہوتی ہے، تو یہ چیزیں دونوں کا مجموعہ ہے. تو اس کی سختی کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا کہ عورتوں کے لیے اگر جہاد ہے تو وہ حج ہے، خواتین کے لیے اگر جہاد ہے تو کیا فرمایا میرے آقا نے؟ حج ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں مشقت کتنی ہے. لہذا حاجی یہ کہے کہ جناب میں جاؤں اور وہاں پر سیج بچھی ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، اس میں مشقت بھی بہت زیادہ ہے. تو مسائل کو سننے سے پہلے فکری طور پر اس بات کو آپ تیار ہو جائیں کہ آپ نے اللہ کی رضا لینی ہے اور وہ رضا حاصل کرنی ہے، وہ اجر حاصل کرنا ہے. کہ ایک طفل مکتب بن کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اجر پھر آپ کو نمازوں میں بھی نہیں ملے گا، وہ اجر آپ کو روزوں میں بھی نہیں ملے گا، کہ اس مشقت پر عمل کرنے پر جو اجر آپ کو حج میں ملے گا. ساری رات اگر آپ نمازیں پڑھتے رہیں اس اجر کو نہیں پا سکتے جو حاجی صرف احرام باندھ کر عرفات کی طرف نکلتا ہے اور وہ اجر پا لیتا ہے. آج ہمارے دوراجی میں، آج ہمارے کراچی میں، یہ ترغیب دلانا چاہتا ہوں تاکہ ہم مسائل کو سمجھنے کے لیے بیدار ہو جائیں، حاجی شکایات بہت کرتا ہے، تو اس کے لیے ہماری تربیت فکری نہیں ہوتی ہے کہ ہم کیا چیز پا رہے ہیں اور کہاں پر ہم آئے ہیں. تو اس لیے قرآن نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جب طاقت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، تب تم پر حج فرض ہے. ایسا نہیں کہہ دیا ہم نے کہ بس جس پر نماز فرض ہوگی تو اس پر حج فرض ہو گیا. نہ, تمہاری صحت, تمہارا مال, تمہاری طبیعت, یہ تمام چیزیں تمہیں جب اجازت دے گی اور اس میں مکمل تم توانا اور مستعد اور استعداد اور صلاحیت تم میں آ گئی ہے, فرما اب تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے. حج کو استطاعت کے ساتھ رکھا گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس میں مشقت بڑی ہے. یہ ڈریے نہیں, ڈرا نہیں رہا میں آپ کو, یہ ذہن میں بنا رہا ہوں تاکہ صبر کی عادت پیدا ہو. اور وہ مشقت کتنی آسان ہو جاتی ہے اللہ کے کرم سے, وہ بھی میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ کے سامنے. لیکن بالتدریج پہلا مرحلہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ہے عبادت مشقت والی. کیا ہے بولیے؟ سر کھلا ہوا ہے آپ کا, دو چادریں آپ نے پہنی ہوئی, عادت ہی نہیں آپ کو, پاؤں میں چپل آپ نے پہنی ہے, پیدل چلے جا رہے ہیں, کھلے آسمان کے نیچے کبھی رک رہے ہیں, کبھی خیموں میں رک رہے ہیں, شاید وہ سہولیات آپ کو نہیں مل رہی ہے, احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر اتنی ہیں. تو یہ بظاہر ایک سختی تو ہے, لیکن آسان کس کے لیے ہو جاتی ہے وہ ابھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. تو میں عرض کر رہا تھا جہاں پر اس میں مشقت زیادہ ہے اس میں, اور صحابہ نے حضور سے خود کہا تو حضور نے فرمایا جس عبادت میں مشقت زیادہ اس میں اجر بھی زیادہ ہے, اس میں اجر و انعام بھی زیادہ ہے. لہذا اگر سردیوں میں کوئی گرم پانی سے وضو کر کے جائے اس کی اور بات ہے, اور سردیوں میں کوئی ٹھنڈے پانی سے مشقت کو برداشت کرے اس کا اجر اور ہے. تو جو اپنے اوپر رضا الہی کے لیے مشقت کو, رضا الہی کے لیے جس کو برداشت کر سکتا ہے وہ نافذ کرے گا تو اس میں اجر بھی اس کے لیے زیادہ ہے, لیکن وہ اعتدال کے ساتھ ہو. ایک بات, تو میرے دوستو جہاں پر حج میں مشقت زیادہ ہے تو وہاں پر اس کا اجر بھی زیادہ ہے, اور اجر اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے دوراجی میں دیگر جگہوں پر اجتماعات ہوتے ہیں, رات بھر اجتماعات ہوتے ہیں, صلات تسبیح پڑھی جاتی ہے, اذکار پڑھے جاتے ہیں, وظائف پڑھے جاتے ہیں, ہر بندہ یہی کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو بخش دے, میرے گناہوں کو بخش دے. لیکن اس میں کوئی ضمانت نہیں کہ تمہارے گناہ بخشے گئے, کوئی ضمانت نہیں ہے. کوئی ضمانت کسی کے پاس؟ کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. فرض نمازوں سے, اب حدیث میں آپ نے ضرور سنا ہے کہ آپ جب فرض نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو آپ کے جسم سے گناہ گرتے ہیں, لیکن کون سے گناہ گرتے ہیں؟ جس کے لیے توبہ شرط نہیں ہے, اور وہ صغیرہ گناہ ہے, جو نادانستہ طور پر کبھی ہو گئے تھے, اس پر اصرار آپ نے نہیں کیا تھا. یعنی صغیرہ گناہ سے مراد وہ ہے کہ جس پر جہنم کی وعید نہیں ہے, یوں آپ سمجھ لیجئے, جس پر جہنم کے عذاب کی وعید نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی آپ کے مرتبے اور آپ کے ایمان اور آپ کے اخلاق کے اعتبار سے گری ہوئی کوئی ایک حرکت ہوئی ہے, خواہ اس پر جہنم کا عذاب نہیں ہے لیکن گناہ ضرور ہے, تو وضو کرنے سے اور فرض نماز پڑھنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں. جو حضور نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے پاس اگر نہر ہو اور ہر دن میں تم پانچ وقت نہاؤ تو تمہارے جسم پر میل رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا حضور نہیں رہے گا. تو فرما بس یہ نماز کی مثال ہے, ایک نماز سے دوسری نماز تک جب تم پہنچتے ہو تو تم پاک صاف ہوتے چلے جاتے ہو. لیکن کس گناہ سے؟ صغیرہ سے. کبیرہ آپ پر پابند ہے, کبیرہ آپ کے سر کے اوپر اسی طرح لٹکا ہوا ہے, اس کے خاص شرائط ہے معاف کرانے کے. اور اس خاص شرائط معاف کرانے کے کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلے تو آپ گناہ کا اعتراف کریں کہ مجھ سے قصور ہوا ہے. اس پر دوسرا نمبر یہ ہے کہ آپ اس پر ندامت اور شرمندگی کریں کہ ہاں یا اللہ میں ذلیل و خوار ہوں کہ اتنا گھٹیا عمل میں نے کر دیا. اور تیسرا اس پر آپ یہ کہیں کہ یا اللہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا, توبہ و نصوحہ. تیسری شرط یہ. چوتھی پھر یہ کہ زبان سے کہیں استغفر اللہ, مولا مجھے معاف کر دے. تو جب یہ چاروں چیزیں پابند ہوگی تو گناہ کبیرہ معاف ہو جائے گا. اس کے بغیر خالی فرض نمازیں گناہ کبیرہ معاف کرائیں, ایسا نہیں ہوتا. حج وہ عظیم عبادت ہے کہ جس میں مشقت تو زیادہ ہے, لیکن اس میں پہنچنے کے بعد حاجی اگر استغفار کر لے تو نور لنا نور ہے, لیکن جس وقت اپنے احرام کو کھولتا ہے تو اس پر نہ صغیرہ رہتے ہیں نہ کبیرہ رہتے ہیں, چاہے اس نے توبہ کی تھی یا نہیں کی تھی. تو آپ اس سے آپ اندازہ لگائیے یہ عبادت کیسی ہے. اب مشقت مشکل لگے گی؟ بولیے, مشقت مشکل لگے گی. یعنی جس وقت حاجی عرفات کو چھوڑ کر مزدلفہ کی طرف آتا ہے, اور عرفات کیونکہ دیکھیے 7 ذی الحجہ, 8 ذی الحجہ, 9 ذی الحجہ, 10 ذی الحج, 11 ذی الحج, 12 ذی الحج, اصل تو 5 دن ہے لیکن میں اس کو بالترتیب آپ کو بتا رہا ہوں. 7 ذی الحج کو یوں ہوتا ہے کہ آپ کو تیار کہتے ہیں کہ چلیے جناب منا کی طرف جانا ہے, تو اس وقت آپ ان سے بحث و مباحثہ نہ کریں, اس لیے کہ منا کی سرزمین بڑی وسیع سرزمین ہے, ہزاروں خیمے اس میں لگے ہوئے ہیں. پھر آپ کو پاکستان اپنا کنٹری ڈھونڈنا, ظاہر سی بات ہے کہ کئی ممالک اس میں آئے ہوئے ہیں, اپنے ملک کو ڈھونڈنا اور پھر اس ملک میں پھر اپنے بلاک میں پہنچنا اور پھر اس بلاک سے پھر اپنے خیمے کے نمبر کو دیکھنا, تو یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. اتنے لوگوں کو آپ نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا جو وہاں پر آپ دیکھیں گے. یعنی اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے اور ٹھاٹا مارتا ہوا موحدین کا سمندر ہوتا ہے, کلمہ گو کا سمندر ہوتا ہے. تو اگر 7 ذی الحجہ کو اگر آپ کے گروپ لیڈر آپ سے کہیں کہ چلیے جناب بسوں میں آپ کو لے جایا جا رہا ہے تو بالکل آمنا صدقنا, ٹھیک ہے جناب ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. احرام باندھ لیں, اب وہ جو احرام آپ نے باندھا اس کی نیت یا تو ہوٹل سے کر لیجئے یا حرم سے کر لیجئے, اب آپ روانہ ہو جائیں. میں یہ ضمناً مسئلہ آپ کی خدمت میں حج کا پہلے ذکر کر رہا ہوں, پھر دوسری طرف آتا ہوں. سات کو جیسے آپ پہنچیں گے تو سات کی رات وہاں پر آپ گزاریں گے منا کے اندر اپنے خیمے میں. وہاں پر یقیناً کوئی سہولت آپ کو آپ کے گھر اور آپ کے ماحول کے اعتبار سے شاید نہ ملے, تو یہ اجر والی سرزمین ہے, اس میں آپ کو برداشت کرنا ہے, صبر کرنا. حضور نے فرمایا وہ شخص جو اپنی زبان سے فحش نہ بولے, گالیاں نہ دے, فسق نہ کرے, فجور نہ کرے, آنکھوں سے گناہ نہ کرے, کانوں سے گناہ نہ کرے, زبان سے گناہ نہ کرے, سرکار نے فرمایا اس کی ضمانت تم لو, تم جنت میں جاؤ گے, اس کی ضمانت میں لیتا ہوں. تو آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہے, جب تو اتنی سی بات پر جنت کی بشارت دے دی گئی ہے. فرمایا فسق و فجور نہ کرو, گالیاں نہ دو اور جدال نہ کرو, ولا جدل فی الحج, جھگڑا کرو لڑو نہیں, کسی کا گریبان نہ پکڑو, کسی کو گالی نہ دو. فرما کہ یہ دو کام اگر صرف تم کر گئے تو فرما تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوئے ہو. تو آپ بتائیے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے مراد کیا ہے, کہ کچھ بھی نہیں ہے, سب صاف. ایک شخص مجھے حج میں ملے, کہنے لگے میری عمر 80 سال ہے, کہ شاہ صاحب میرے لیے بھی صاف. میں نے کہا یہ میرا رواج تو نہیں ہے, تو رب کا قانون ہے. رب نے نہ 15 سال کا جوان دیکھا نہ 12 سال کا جوان, اور نہ رب کریم نے 80 سال کے جوان کو دیکھ کر یہ فرمایا, بلکہ فرمایا جس نے, اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے احرام باندھ کر ان مقدس جگہوں میں اپنے آپ کو ان شرائط اور ان وقتوں میں پہنچا دیا, تو وہ ایسے ہو گیا کہ اس کی عمریں چاہے جتنی کم ہو یا زیادہ ہو, اور اس نے اگر 100-100 سال بھی گناہ کیے ہوں تو صرف ان دنوں میں اگر وہ چلا گیا تو سارا عمل نامہ اس کا ختم, سارے گناہ ختم. اب وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا, کوئی کبیرہ نہیں, کوئی صغیرہ نہیں, سب ختم. اس سے سمجھ میری بات آپ, اس پر ایک گناہ رہ جاتا ہے کہ اگر وہ یہ کہے اللہ نے مجھے نہیں بخشا, اس پر ایک گناہ صرف لے جاتا ہے اگر وہ یہ کہے اللہ نے مجھے نہیں بخشا. اگر اس کی یہ حاجی یہ کہنا میں پتہ نہیں بخشا گیا نہیں بخشا گیا, تو ہم ڈانٹ کر کہتے ہیں ناشکری نہ کرو, تم 10 کو آ چکے ہو اور 8-9 کا دن اور 9 کی شام اور 10 کی رات جو تم نے گزار لی ہے, تو 9 کی شام کو خدا نے اپنے سارے حق معاف کر دیے اور 10 کی رات بندوں کے حق معاف کر دیے. حقوق اللہ وہاں معاف ہوئے اور رات کو حقوق العباد معاف ہوئے. اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اب تم ایسے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوئے. حاجی کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ اس لیے کہ گناہ نہیں ہے اس پر. گناہگار کی دعا قبول نہیں ہوتی نا. تو حاجی ایک ایک اپنے گھر کے 40-40 بندوں کی شفاعت کرائے گا, جنت میں لے جائے گا, جس کے بارے میں کہے گا رب اس کو قبول کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ نہیں ہے اس پر. بولیے گناہ نہیں ہے. جس وقت وہ اپنا سر مونڈ دیتا ہے اور قربانی سے فارغ ہونے کے بعد, کنکری سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سر کو مونڈ دیتا ہے, تو وہ بال نہیں گر رہے ہوتے, اس کی جو خطا کاریاں ہیں وہ سب وہاں پر چھوڑ رہا ہوتا ہے. اور رب کریم فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ اب ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور محدثین نے لکھا کہ اب ایک گناہ اس کے شن پر ہے, اگر وہ بہت زیادہ فنکار بننے کی کوشش کرے نہیں اللہ نے مجھے نہیں بخشا, تو فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ ہم نے جب کہہ دیا کہ ہم نے بخش دیا تو تو کون ہوتا ہے کہ تو کہے کہ ہم نے نہیں بخشا. لیکن اور عبادتوں میں ایسا نہیں ہے, اور عبادتوں میں آپ قطعی طور پر کہہ نہیں سکتے تو کہیں گے یا اللہ مجھے بخش دے. کوئی آپ سے کہے بخش دیا گیا, پتہ نہیں آپ اس کے سامنے یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں بخش دیا گیا. حج جہاں مشقت ہے وہاں یہ ہے کہ آپ سر اٹھا کے ضرور کہہ سکتے ہیں ہاں الحمدللہ رحمت الہی سے میں بخش دیا گیا. میں وہ گناہ کا جملہ زبان پر نہیں لانا چاہتا کہ تم میں یہ کہوں کہ اللہ نے مجھے نہیں بخشا. آج جو مجھے 10 کا سورج نظر آ رہا ہے اور میں نے جو بھی کنکریاں ماری ہیں اور ابھی قربانی کی اور سر مونڈ دیا ہے, اس پر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جس نے 9 کا دن پایا اور 9 کی شام پائی اور 10 کی رات پائی, 10 کی رات ختم ہوئی اور 10 کا سورج جیسے نکلا اس نے کنکری ماری, قربانی کی, سر مونڈا, بس اس کے لیے فرض ہے, ضروری ہے, لازم ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھ پر کوئی خطا نہیں. ایسی فضیلت کسی عبادت میں دکھا سکتے ہیں آپ؟ پورا رمضان کا مہینہ 9 اور 10 تاریخ دو تاریخوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ میں عبادتوں میں رغبت دلانے کے لیے, فضیلت دلانے کی بات کرتا ہوں. قرآن میں ہمارے نمازی حضرات صفے کے صفے بھر جاتی ہیں, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے, لیکن بشارت اور مغفرت اس اعتبار سے نہیں ہے. یقیناً وہ مغفرت ضرور ہے کہ جناب جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, اعلان کر دیا گیا یہ ہے, لیکن سب مشروط ہے استغفار پر, سب مشروط ہے کس پر بولیے, توبہ پر, کہ توبہ اس کی مقبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن حضرات گرامی پورا رمضان, اور پھر مجھے کہنے دیجئے رمضان کا آخری اشرا کہ ایک ایک طاق رات کے لیے کبھی شہر میں آپ وہاں دوڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی وہاں دوڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی بڑے بڑے اجتماعات پا رہے ہوتے ہیں, کوئی پوچھے جناب تم 21 کو بھی گئے, 23 کو بھی گئے, 25 کو بھی گئے, 27 کو بھی گئے, 29 کو بھی گئے, یہ پانچ پانچ اجتماعات میں تم کر کیا رہے تھے, تم کہو گے اللہ سے معافی مانگ رہا تھا, شاید مجھے لیلۃ القدر مل جائے. تو سوال اگر آپ سے کوئی کہے لیلۃ القدر میں کیا معاف ہوتا ہے, تو جواب علماء دیتے ہیں صغیرہ معاف ہوتے ہیں. تو فرمایا کبیرہ کیا ہوا, کہو تو استغفار میں معاف ہوتے ہیں. تو پورا رمضان کا 25 دن اور 5 دن گویا کہ اب آپ دیکھیے یہ طاق راتوں کے, یہ اپنی جگہ پر, یہ ساری عبادت اپنی جگہ پر, لیکن جو عرفات کی شام ہے اور 10 کی جو رات ہے اس کو اگر ایک پڑھلے میں رکھ دیا جائے تو یہ ساروں کا پڑھلا نیچے اور اس کا پڑھلا اوپر ہو جاتا ہے. نہ روزہ ہے, گھوم پھر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی فضیلت مل رہی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہ ہے حج جو امت مصطفیٰ کے لیے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. اور حضور نے فرمایا کہ عمرے اور حج کی کثرت کرو, کہا کیا, فرمایا اس میں تمہارے مال میں برکت ہوگی, تمہارے مال میں برکت ہوگی, اس لیے کہ رزق اللہ دیتا ہے, گناہگار سے کھینچتا ہے اور گناہگار سے برکت ختم کرتا ہے. اور حج وہ عمرہ, حضور فرماتے ہیں جس طرح کہ بھٹی کے اندر زنگ آلود لوہے کو پھینک دو تم اور اسے نکالو تو کیسا چمکدار اور شفاف ہو جاتا ہے, کہاں فرمایا اسی طرح عمرہ اور حج کی کثرت جو ہے بندے سے سارے میل کچیل کو کھینچ دیتے ہیں, اور بالخصوص حج, اور بندے کی قسمت جب روشن ہوتی ہے اور اس پر اگر گناہوں کا بار ہی نہیں رہتا تو اس اللہ رب العالمین اس کی عمر میں برکت, اس جس کے لیے وہ دعا کر دے اس کے لیے دعا کی قبولیت, اور پھر اس کے مال میں بھی اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا. تو اب یہ مشقت مشقت لگتی ہے اتنے بڑے انعام کے بعد, مجھے بتائیے اتنے بڑے انعام کے بعد مجھے لگتی ہے, اگر یہ ہمیں اب بھی لگتی ہے تو میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے یہ جو ہم دیگر اور عبادتوں کے لیے اہتمام کرتے ہیں اس کی مشقتیں ہم برداشت کرتے ہیں, لیکن شرط کیا ہے, صبر. اور شیطان کبھی چاہے گا اتنی بڑی عبادت آپ کو مل جائے اور اتنا بڑا شرف آپ کو مل جائے, بیٹھے بٹھائے آپ جنتی ہو جائیں, ہو بھی جنتی گناہوں کی معافی قطعی طور پر, کہ اس کے خلاف آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یا اللہ تو نے مجھے نہیں بخشا, فرمایا نہیں بخش دیا, اور اگر تو نے یہ کہا نہیں بخشا تو یہ تجھ پر بڑا گناہ ہے. مجھے بتائیے ایسی عبادت ہو سکتی ہے, نہیں. لیکن شیطان کبھی چھوڑے گا آپ کو عبادت کرنے کے لیے, نہیں چھوڑے گا. حضرت گرامی تو اس وجہ سے جو شیطانیت کو پیدا کرنے والی چیز ہے وہ غصہ ہے, وہ گالی گلوچ ہے, وہ لڑائی ہے, وہ بے صبری ہے, اس پر صرف حاجی کنٹرول کر کے رکھے کہ ہم 3 دن اتنا بڑا انعام مل رہا ہے کہ جس کے لیے اگر پوری زندگی بھی اگر ہمیں کہا جاتا کہ صبر کرو تو پھر بھی سستا تھا, پھر بھی بولیے سستا تھا, صرف 5 دن خاموش رہنے کے لیے کہا ہے اور اس کے بعد اتنا بڑا اجر ہے, اس کے بعد اتنا بڑا اجر ہے. اور یقیناً جو ان 5 دنوں میں اللہ کے لیے چپ رہا نا تو یہ 5 دن 5 دن نہیں, اس اجر کے ساتھ اس کی ساری زندگی سنور جاتی ہے, ساری زندگی بولیے سنور جاتی ہے. تو حاجی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام رکھتا ہے. یہ جو چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ابھی ذکر کی, اب آئیے میں چند ایک آدھ احادیثی آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں, اور جو حجاج ہیں وہ ذرا ان احادیث کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ حاجیوں کو اللہ رب العالمین نے کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے. اس لیے کہ ڈائریکٹ اگر میں مسائل پیش کروں تو پھر اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے. اب اتنی بڑی چیز ہے, ملے گی ضرور, لیکن اس کی شرائط, اور وہ تمہاری مرضی سے نہیں ہے, وہ اللہ اس کے رسول کی مرضی سے ہے. اب ہم نے اتنی بڑی نیکی کو پانا ہے اور اتنے بڑے جواد کے دروازے پر جا کر اس کی سخاوت سے اپنے آپ کو بہرمند کرنا ہے, جو تمہارے سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے بچے کتنے ہیں, تمہارے اہل عیال کتنے ہیں, وہ جو کنوارا تھا اس کو بھی وہی دے گا, تم کو بھی وہی دے گا, اس کی بارگاہ میں تمہارے زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, بس تم اس احاطے میں آ گئے ہو جہاں پر اس کا باڑا بٹ رہا ہے, تم اس دروازے سے اندر ہو گئے جہاں پر اس کی فیاضی ہے, اور اس نے کہہ دیا کہ جو اس دروازے کے اندر آ گیا وہ بدبخت نہیں ہوگا, اب وہ بدبخت نہیں ہوگا, وہ سعادت مند ہو جائے گا. تو اب اس دروازے کے سامنے 3600 دروازے ہیں, لیکن کس دروازے سے اندر جانا ہے, وہ ایک ہی دروازہ ہے اور وہ اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے. اب یہ جو احکام ہیں, یہ جو مسائل ہیں, اس کی پاسداری کے لیے ہیں کہ اب ایسی کوئی غلطی ہم سے نہ ہو جائے کہ اتنا بڑا انعام ہم لینے کے لیے جا رہے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ جناب کہ انعام لینے کے لیے پوچھیں اور جہاں زمین میں خزانہ دفن تھا پرانے قصوں میں لکھا جاتا تھا کہ بالکل خزانے تک پہنچے، لیکن جناب جب خزانے کے قریب پہنچے تو وہ سونا جو تھا وہ مٹی ہو گیا. پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس کا وضو نہیں تھا، یا جناب اس کی نیت بدل گئی تھی. اب آپ دیکھ بھی تعویذات میں بھی اگر دفینے کا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ زمین کے نیچے خزانے ہیں، اور پرانے واقعات میں بھی یہ گزرا ہے اور ایسا ہے بھی، اور باقاعدہ عملیات کے ذریعے بزرگان دین اپنے کشف کے ذریعے معلوم کرتے رہے کہ بھائی یہاں دفینہ ہے، لیکن اس دفینے اور خزانے کو پانے کے لیے بھی آخری چیز اٹھانے تک اس میں وہ شرائط ضروری ہے جو کھودنے کے وقت سے اور اپنے گھر سے چلتے وقت سے جس نیت کو کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو پابند رکھا تھا. بس آپ اس مغفرت کے خزانے کو حاصل کرنے کے لیے ان مسائل کی اس آخری وقت تک پابندی کریں گے جب تک حج کے وہ دن 12 تاریخ کے غروب تک ختم نہیں ہو جاتے. اب میرے دوستو ایک آدھ حدیث پاک میں مبارک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تو آپ ذرا سماعت فرمائیے اس حدیث پاک کو، لیکن خاموش مت رہیے گا. حجاج موجود ہے، ان کی خوشی یقیناً وہ تو سبحان اللہ کہیں گے یہ مغفرت کا مجدہ ہے، لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو حجاج نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے کرم سے کوئی بعید نہیں کہ اگر وہ حج کے مسائل کو ذوق سے سننے کے لیے آ جائیں تو اللہ رب العالمین ان کے لیے راستے ہموار کر دے. میں حدیث پاک آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں جو میرے آقا کے علم پر بھی بہت بڑی دلیل ہے. سرکار کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے اس پر بھی بہت بڑی دلیل ہے. طبرانی کبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد منا کے اندر، مسجد منا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم موجود تھے جب حضور حج میں تھے، منا میں تھے. دو لوگ حضور کے پاس آئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں وہ دو لوگ آئے، ایک انصاری تھا مدینے کے رہنے والا، ایک مکہ کے قریب کی آبادی طائف، اس کا ایک مشہور قریف قبیلہ ہے بنو سقیف، وہاں کا رہنے والا سقفی تھا. یہ دو بندے حضور سے مسائل پوچھنے کے لیے آئے حج کے مسائل. حضور اس وقت منا میں ایک مسجد میں تشریف فرما تھے. روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک انصاری اور ایک سقفی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا، پھر کہا یا رسول اللہ ہم کچھ پوچھنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ کیا پوچھنے کے لیے تم آئے ہو، اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ کیا پوچھنے کے لیے تم حاضر ہوئے ہو، اور اگر تم چاہو تو تم میں کچھ نہ ہو تم ہی سوال کر لو. عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے. حضور نے ارشاد فرمایا تو اس لیے حاضر ہوا کہ گھر سے نکل کر بیت الحرام، اب دیکھیے حاجی غور سے سنیں اس کو جو حضور ذکر فرما رہے ہیں، اپنے گھر سے نکل کر بیت الحرام یعنی جہاں خانہ کعبہ کی عمارت ہے کہ ارادے سے جانے کو تو پوچھنا چاہتا ہے کہ حضور میں جانا چاہتا ہوں، اس مسئلے کو تو دریافت کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے. جو تو گھر سے اس نیت کے ساتھ اس قصد و ارادے کے ساتھ لکھا نکلا کہ لوگ مجھے حجی صاحب کہیں، اور بزرگوں سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے کتنے حج کیے، کہا یار 50 دفعہ سفر کیا، حج ہوا نہیں ہوا یہ کیسے کہوں تمہیں. یعنی ان مغفرت کے باوجود اس کو ریا نہیں بنانا ہے، ریا کی نظر بولیے نہیں کرنا ہے. تو ذوق حاجی بننے کا نہ ہو کہ میرے نام کے آگے الحاج لکھا جائے اور 50 لوگ دیکھیں حاجی. یہ بہت اچھا ہے کہ رشتہ دار اور برادری کے لوگ حاجی کے استقبال کے لیے آتے ہیں، اس کی دعوت کرتے ہیں، وہ سعادت مند ہے، اس لیے کہ اللہ کے مہمان کی وہ خدمت کر کے مراد کو پا رہے ہیں، اور اللہ کا مہمان یہ اگر نہ جانے کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو پھر تو قصور اسی کا ہے. وہ اگلے تو زندگی میں شاید کبھی دعوت نہ کرے، لیکن حاجی کی حاجی ہونے کی وجہ سے دعوت کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ رب کا مہمان ہے، اور جو رب کا مہمان ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ رب کا مہمان میں ہوں تو رب کو کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کس چیز سے رب ناراض ہوتا ہے. تو ایسے قصوروار ہم نہ بن جائیں کہ اگلا تو نیکی پا رہا ہے اس نیت سے ہماری دعوت کر کے کہ جناب یہ رب کا مہمان ہے. تو اب آپ سنیے، حاجی جب حرم شریف کی طرف جائے تو قصد و ارادہ اس کا اللہ کی رضا کے لیے ہو. کیا جی بولیے؟ اللہ کی رضا. اور جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا نا، یہ آپ نے کیا کر دیا، میں نے احرام پہنا ہوا ہے، تو کہا جی اللہ کی رضا ہے تو پھر آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ تو غصہ کہہ کر آپ جو چیخو پکار کر رہے ہیں، لوگوں پر گرم ہو رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، تو آپ کی رضا جب اس سے ہے، اس کو دکھانا چاہتے ہو تو دکھانا اس کو ہے، بتا ہم کو رہے ہو، ایسا تو نہ کرو نا. تو جب دکھانا اس کو ہے تو بتاؤ بھی اسے، ہمیں کیا بتا رہے ہو کہ تم کون ہو کون نہیں ہو. تو خاص طور پر نیت کے اندر صداقت یہ ہونی چاہیے کہ رب کی رضا کے لیے جا رہا ہے، رب کی رضا کے حصول کے لیے جا رہا ہے، تو جس چیزوں سے رب ناراض ہوتا ہے اس کا خاص خیال رکھیں. اب سنیے حدیث پاک کو. سرکار نے فرمایا تو یہ پوچھنا چاہتا تھا نا کہ میں گھر سے نکلا ہوں اور میں نے جو ہے وہ قصد و ارادہ کیا ہے تو میرے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ توجہ سنی سنی سے پاک. اور طواف کے بعد دو رکعت پڑھنے کو تو یہ بھی پوچھنا چاہتا تھا. انہوں نے ساری رائے جی تو اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے؟ صفا مروہ میں تو سعی کرے گا, اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے؟ اور عرفات کی شام کے وقوف کو تو اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے؟ اور رمی جمار کے لیے جب تو کنکریاں مارے گا اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے؟ اور قربانی کرنے کو اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے؟ سارا حضور بتا رہے ہیں اس کو. تو ایک تو یہ بھی پوچھنا چاہتا ہے اور پھر ثواب بھی, یہ بھی پوچھنا چاہتا ہے ثواب بھی پوچھنا چاہتا ہے. قربانی کو اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے؟ اس کے بعد وہ طواف افاضہ کرے گا, یعنی جو طواف فرض ہے طواف زیارت تو وہ کرے گا, تو اس میں تیرے لیے کیا عرض ہے؟ اس نے کہا اس شخص نے عرض کی قسم اس ذات کی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, یقیناً یا رسول اللہ میں اس لیے ہی حاضر ہوا تھا اور میرے دل میں یہی سوال تھا, ان باتوں میں حضور سے دریافت کروں. اور ارشاد حضور نے ارشاد فرمایا کہ سن, اب میں بالترتیب جو تیرے سوال کو میں نے ذکر کیا نا کہ تو گھر سے نکلا بیت الحرام کے لیے اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے, تو نے طواف کیا پھر اس میں کیا ثواب ہے, دو رکعت پڑی اس میں کیا ثواب ہے, صفا مروہ میں دوڑا پھر اس میں کیا ثواب ہے, عرفات میں پہنچا اس میں کیا ثواب ہے, تو نے رمی کی کنکری ہماری اس میں کیا ثواب ہے, تو نے قربانی کی اس میں کیا ثواب ہے, تو نے سر مونڈا اس میں کیا ثواب ہے؟ کہ یہی تیری سوال ہے؟ کہاں یا رسول اللہ. فرما اب سن سوال, اب میں تجھے بتاتا ہوں اور اجر بھی میں تجھے بتاتا ہوں. اب سنیے سکا فرماتے جو تو بیت اللہ کے قصد سے گھر سے نکلے گا اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور تیری خطائیں مٹا دی جائیں گی. اور یہ اونٹ کی مثال تو اس وقت سفر اس اعتبار سے ہوتا تھا, لیکن علماء نے ہمارے فقہ کے اندر اونٹ کے ہر قدم کو بھی معتبر رکھا ہے. مجھے بتائیے کہ اونٹ اگر کراچی دوراجی سے نکلے اور جدہ پہنچے تو کتنے ہزار اور لاکھوں اور کروڑوں قدم وہ رکھے گا, کیونکہ مسافت کے اندر ہمارے فقہاء نے اونٹ کے قدم کا بھی اعتبار کیا ہے. اس لیے میں اس حدیث پاک کو اسی پر قیاس کرتے ہوئے اونٹ کے قدم کو کہہ رہا ہوں کہ آج اگر کراچی سے ہم چلیں تو کتنے لاکھوں کروڑوں قدم اور اربوں کا قدم آپ کہیے کہ جناب اونٹ کے بن جائیں گے, جو اتنی لمبی مسافت بنتی ہے. تو سکا فرماتے ہیں کہ سواری کے ہر قدم پر لیے ایک نیکی ہے اور تیری خطائیں مٹا دی جائیں گی. اب سنتے چلیں آپ, اور طواف کے بعد جو دو رکعتیں تجھے ملتی ہیں, اللہ اکبر, تجھے اتنا ثواب ہے کہ جیسے تو نے غلام آزاد کیا, اور غلام آزاد عام نہیں, اولاد اسماعیل میں سے کوئی غلام تھا اس کو آزاد کر دیا. اللہ اکبر, کہیے سبحان اللہ, کہ اولاد اسماعیل میں کوئی غلام ہو چکا تھا تو تو نے اس کو آزاد کیا. تو غلام کو آزاد کرنے سے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے, لیکن تو جسے آزاد کر رہا ہے وہ صرف غلام نہیں ہے, غلام کو آزاد کرنا بھی رب کو مقبول ہے اور وہ نسب بھی خدا کی بارگاہ میں بڑی اہمیت والا ہے. عام غلام کو تو نے نہیں آزاد کیا, اولاد اسماعیل میں سے کوئی غلام ہو چکا تھا تو تو نے کہا جناب ہزاروں غلام ہیں ان کو چھڑانا اور ہے, لیکن اس کو عالی نسب ہے, حضرت اسماعیل کی اولاد ہے, رسول اللہ کے خاندان کا فرد ہے, لہذا اس کو آزاد کرنا رسول اللہ کو زیادہ راضی کرے گا. تو حضور نے فرمایا کہ جب تو طواف کی دو رکعتیں پڑے گا تو تجھے ایسے اجر ملے گا جیسے اولاد اسماعیل میں سے کسی غلام کو تو نے آزاد کر دیا. اور فرمایا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے پر تجھے فرمایا 70 غلام آزاد کرنے کے مثل اجر ملے گا. اور عرفین, اب یہ ذرا سنیے, عرفات کے دن تو وقوف کرنے کا حال پوچھتا ہے نا, عرفات کا دن جو ہے نا میرے دوستو وہ 8 ذی الحج کو آپ منا میں رہیں گے, 9 کی رات لگ گئی, کل صبح 9 کا دن ہے, تو 9 کی رات کو جس طرح آپ کو 8 کی رات کو مکہ سے اٹھا کر منا لایا گیا تھا تاکہ آپ صحیح خیمے میں پہنچ جائیں, اسی طرح 9 کا دن آنے سے پہلے جو 9 کی رات ہے نا اس میں آپ کے گروپ لیڈر آپ کو عرفات پہنچائیں گے, رات ہی سے پہنچائیں گے. یقیناً فجر منا میں پڑھ کر جانا سنت ہے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس سنت کی ادائیگی کے لیے اپنا بنیادی فرض چھوڑ دیں. ہاں اگر آپ کے پاس ایسا اہتمام ہے کہ آپ منا کے اندر, میں الحمدللہ منا میں سنت پڑھ کے فجر پڑھ کے جاتا ہوں, اس لیے کہ میرے پاس ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ مجھ سے خیمہ نہیں گھوم سکتا, میرے ساتھ کچھ ایسے قریبی لوگ ہوتے ہیں جو خیمے تک پہنچا دیتے ہیں اور ہم خیمے تک پہنچ جاتے ہیں, کسی معلم سے بات کر کے بس پکڑ لیتے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو پھر اس سنت کو ادا کریں آپ, اور بہت بڑے اجر کی بات ہے کہ 5 نمازیں آپ وہاں پر مکمل طور پر ادا کریں. اور 9 کی صبح 9 کا جو سورج طلوع ہو گیا یہ عرفات کا دن ہے, یہ عرفات کا, لیکن شریعت نے جس کو وقوف عرفات کہا ہے وہ صبح سے نہیں ہے, وہ صبح سے بولیے نہیں ہے, عین وہ وقت جب نو کا سورج غروب ہو رہا ہے. توجہ رکھیے آپ, اصل حج کس کو کہتے ہیں؟ احرام کی حالت میں ہو بندہ, احرام کی حالت میں ہو بندہ. ابھی آگے تفصیل آئے گی احرام کیا چیز ہے, وہ بھی دکھاتا ہوں مختصر طور پر. احرام کی حالت میں ہو, اور اصل حج یہ کہ احرام کی حالت میں ہو, حج کی نیت ہو اور اسے عرفات کا وقوف ملے. تو عرفات کا وقوف جو ہے وہ عرفات کے میدان میں صبح میں پہنچ جانا یہ نہیں ہے, ظہر پڑھ لینا یہ نہیں ہے, عصر پڑھ لینا یہ نہیں ہے. اصل جو وقت ہے جس کو فرض قرار دیا گیا, جسے خاص حج کہا گیا ہے, وہ خاص ایک ساتھ ہے, ایک وقت ہے. وہ کون سا ہے کہ جب نو کا دن, جس کو ہم یوم عرفہ کہہ رہے ہیں نا, تو یوم عرفہ کا اصل وقوف کب ہے؟ جب نو کا سورج غروب ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نو کا سورج اس وقت, اگر کوئی عرفات سے باہر نکل گیا, عرفات سے بولیے باہر نکل گیا, اور غروب ہو گیا سورج, رات نکل گئی, یہاں تک کہ دوسری رات بھی نکل گئی اور دس کا طلوع فجر بھی ہو گیا اور وہ لوٹ کر نہیں آیا, تو اس پر اس کا حج ہی نہیں ہوا. اور اگر وہ دس کے طلوع فجر سے پہلے, صبح صادق سے پہلے, صبح صادق سے پہلے اگر وہ لوٹ آیا عرفات کے اندر, تو اس کا وقوف ہو گیا, لیکن اسے دم دینا پڑے گا. تو اب آپ دیکھیے اس کا وقوف کا وقت جو ہے وہ خاص غروب کے وقت ہے, کہ جس وقت سورج غروب ہو رہا ہے. اور سورج جس وقت غروب ہوتا ہے, یہ وقت ہے کہ رب کریم اپنے شاعن شان پہلے آسمان کی طرف جلوہ گر ہوتا ہے. یہ ہے عرفات, اصل یہ تھا. اور رب کریم فرماتا ہے فرشتوں سے, اور حضور نے فرمایا دو وقت ایسے ہیں میرے صحابہ, حضور نے فرمایا صحابہ سے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ دو وقت ایسے ہیں جس میں شیطان بڑا ذلیل ہوا ہے, شیطان بڑا ذلیل ہوا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ دو وقت کون سے ہے؟ فرمایا ایک تو بدر کا میدان تھا, جس میں بر مٹھی بھر مسلمانوں نے بڑے بڑے سرخیل کفاروں کو زمین میں گاڑ دیا, ابو جہل جیسا بدبخت مارا گیا, ادبا جیسا بدبخت مارا گیا, جو اپنی ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دے, شیبہ جیسا متکبر اور بڑا پہلوان مار دیا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ شیطان دو وقت بڑا ذلیل ہوا. ایک وقت کون سا؟ کہ جب بدر میں اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی, بولی سبحان اللہ. اور ایک وقت وہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے عرفات کے دن کا, بولی سبحان اللہ. نو کا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور اب دس کی رات لگ رہی ہوتی ہے, دس کی رات لگ رہی ہوتی ہے, یہ وقت ایسا شام کا وقت ہوتا ہے کہ رب کریم اپنے شاہ نشان پہلے آسمان کی طرف جلوگر ہوتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے شیطان کو. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ میں نے خود دیکھا, مسند بزار کی حدیث ہے, میں نے خود دیکھا کہ شیطان اپنے سر پر مٹی ڈال کے بھاگ رہا ہے ادھر ادھر. ایک اس نے بدر کے میدان میں اپنے سر پر مٹی ڈالی اور خائب و خاسر ہو گیا کہ ہائے اب میرا کوئی زور نہیں چلتا, اور ایک عرفات کی شام میں اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے. اس لیے کہ رب کریم پوچھتا ہے فرشتوں سے حاجی کا مرتبہ بڑھانے کے لیے, یہ کیوں آئے ہیں؟ کمولا تیرے لیے آئے ہیں. کہ ان کے کپڑے کتنے غبار آلود ہو گئے ہیں, ان کے کپڑے کتنے میلے ہیں. کہ مولا ان کے گھر میں تو بڑے اچھے اچھے لباس ہیں ان کے پاس, اور تیرے فضل سے مولا تیری عطا سے گھر میں بڑے اچھے اچھے فرش ہیں, لیکن سب کو چھوڑ دیا انہوں نے. اور یہی کہہ رہے اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, ہم حاضر ہیں اللہ تیری برگاہ میں. رب کریم فرماتا ہے ان کے یہ بال بھی بکھرے ہوئے ہیں, ان کی داڑیاں بکھری ہوئی ہیں, یہ تو ذلت کی نشانی ہے, یہ تو کمزوری کی نشانی ہے, یہ تو خواری کی نشانی ہے, یہ تو بے بسی کی نشانی ہے, یہ تو تھکے مارے غبار آلود چہرے لے کر آئے ہیں. کہا مولا تیرے لیے آئے؟ فرما میرے لیے آئے ہیں. کہا ہاں, کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا مغفرت چاہتے ہیں. فرما گواہ ہو جاؤ. ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو, سمندر کے جھاگ کی طرح کیوں نہ ہو, میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ. آج میں احکم الحاکمین کہتا ہوں کہ میں نے بخش دیا, بخش دیا, بخش دیا. تو یہ عرفات کا میدان ہے اور شیطان بھاگتا ہے. حضور فرماتے اپنے سر پر مٹی ڈال کر, حضور نے مسکرایا بھی, فرما دیکھو میں دیکھ رہا ہوں وہ بھاگ رہا ہے, اور اپنے سر پر وہ مٹی ڈال رہا ہے اور بھاگ رہا ہے. سرکار نے فرمایا کہ آج یہ ایسے ہو گیا جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, یہ حاجی کی شان ہو جاتی ہے. اور اس میں یہ نہیں فرمایا کہ کسی نے توبہ کیا, ہاں میرے فرشتوں بتاؤ کس نے توبہ کیا, نہ کوئی حاجی سو بھی رہا ہو. فرما پہنچ گیا, کہا عرفات میں پہنچ گیا, کہا وقوف کے وقت آ گیا ہے. کہا ہاں, کچھ خوش نصیب ہے جو جبل رحمت جہاں حضور نے خطبہ دیا تھا وہاں پہنچ کر
اس پہاڑ کے ساتھ سینہ لگا کر وہ دعائیں کرتے ہیں کہ مولا اس مقدس زمین کا واسطہ پورا عرفات متبرک ہے، لیکن یہ جبل رحمہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد بن معاذ حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ اپنی اونٹنی پر جلوگر تھے اور باقاعدہ خطبہ مرحمت فرما رہے تھے. انہماق کا یہ عالم تھا، سکوت کا عالم یہ تھا، ادب کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کی گردنیں جھکی بھی تھی اور میرے آقا خطبہ دے رہے تھے، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. 140,000 کے قریب صحابہ حضور کی آواز سن رہے ہیں، بولیے سبحان اللہ. 140,000 کا اگر مجمع لگا دیں تو کہاں تک صفیں پہنچتی ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ پیچھے والا بھی حضور کو اتنے ہی آرام سے سن رہا تھا جس طرح حضور کے قریب بیٹھا ہوا شخص سن رہا تھا. سبحان اللہ کہیے. سرکار نے عرفات کے میدان میں خطبہ مرحمت فرمایا اور سکوت کا عالم ایسا تھا اور حضور کے کلمات مبارکہ اور اقوال عالیہ سے اس قدر صحابہ سامع نواز تھے کہ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں جھک جھک کر دیکھتا تھا کہ اونٹنی کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے. سرکار کی اونٹنی کے منہ سے بولیے رال ٹپک رہی ہے. کچھ صحابی ایسے ہیں جو نیچے بیٹھ کر حضور کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے منہ پر وہ رال گر رہی ہے، انہیں پتا نہیں ہے، ان کے منہ پر اس کی رال اور جھاگ گر رہی ہے، پتا نہیں ہے، وہ منہ پر گر رہی ہے لیکن ان کی نظریں سرکار کے قدمین سے ہٹ نہیں رہی. سرکار کو جہاں تک وہ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ رہے ہیں اور میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں اور 140,000 کے قریب صحابہ حد نگاہ تک موجود ہیں اور وہ حضور کے خطبے کو سن رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، بخاری کے اندر ہے، آج شیطان مایوس ہو گیا کیونکہ یہ وہ عرفات ہے، پہلے تو مشرکین یہاں آتے نہیں تھے، مزدلفہ سے لوٹ جاتے تھے، مشرکین آتے نہیں تھے، لیکن آتا بھی تو وہ تھا جو شرک کرتے تھے، خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے، لیکن آج وہ دن ہے میرے صحابہ کہ حد نگاہ تک صرف ایک خدا کے ماننے والوں کا مجمع ہے. میں جس مقصد کے لیے مبعوث ہو گیا تھا میرے رب نے مجھ سے وہ کام لے لیا اور حضور نے فرمایا کہ بس اب میری رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے. اور حضور نے فرمایا سنو آج یہ میدان جو مشرکین اور نافرمانوں اور کفار سے بھرا رہتا تھا آج یہ ایک خدا کے کلمہ پڑھنے والے موحدین کے ساتھ ہے، تو سنو سنو میرے صحابہ میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں. حاجیوں سنیں اس بات کو، عرفات میں یاد کرنا، یاد آ جائے تو میرے گناہگار کے لیے دعا بھی کر دینا. اس حدیث پاک کو یاد کریں، یہ میدان عرفات میں آپ کو یاد آنی چاہیے. سرکار نے عرفات کے میدان میں اپنے سر مقدس کو اٹھا کر سارے منظر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ غور سنو، ابھی مجھے رب نے یہ بشارت دی ہے، ابھی میرے رب نے بشارت دی، محبوب تو نے پہنچا دیا جو ہم نے دیا تھا تجھے، اور حبیب تو نے اپنے فریضہ نبوت کو بڑے احسن طریقے سے ادا کر دیا، اب ہم تجھے انعام دیتے ہیں. اور انعام کیا دیتے ہیں کہ اس روئے زمین پر، یعنی حجاز کی زمین پر، کیا فرمایا، حجاز کی سرزمین پر، مدینہ منورہ، طائف، ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ، یہ جو حجاز کا ٹکڑا ہے، فرمایا اس حجاز کی زمین پر رب نے مجھے ابھی وعدہ کیا کہ اس زمین پر اب شیطان کو اللہ نے مایوس کر دیا کہ اب اس زمین پر خدا کے علاوہ کسی اور کو پوجا جائے. سمجھ گیا یہ شرک، شرک کے جو فتوے یہ سب ختم ہو جاتے ہیں اس حدیث سے، بخاری سے. سرکار نے فرمایا یہ وہ زمین ہے جس پر شیطان مایوس ہو گیا کہ اب اس زمین پر اسے پوجا نہیں جائے گا، لہذا آج بھی نہیں پوجا جائے گا، اب بھی نہیں پوجا جاتا. اور 700 سال جن اشاق مصطفیٰ نے گنبد بنائے، جنت البقیع پر گنبد بنائے، گنبد خضرا پر گنبد بنائے، اور وہاں پر جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا، سلطنت عثمانیہ جو کٹر اہل سنت تھے وہ بھی مشرک نہیں تھے، اس لیے کہ حضور کا وعدہ تھا کہ اس زمین پر ایک ہی خدا کی عبادت ہوگی، اس کے سوا کسی کی عبادت. لہذا حرم شریف اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک رہے گا، اس پر شرک، بولیں شرک. تو لہذا یہ حدیث پاک باقاعدہ میں تاریخ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ایک جملہ باریک سن لیجیے، تاریخ کے تناظر میں، کوئی فرقہ واریت نہیں، تاریخ کے تناظر میں، ابن عبدالوہاب نجدی نے جب غلبہ کیا تھا تو اس کے بڑے بھائی نے خود یہ حدیث اٹھا کر اس کے سامنے رکھی اور کہا کہ آپ لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ سارے مشرک اور کافر ہیں، تو ذرا اس حدیث کا تو آپ جواب دیجئے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اب حجاز کی سرزمین پر شیطان خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروائے، اس سے شیطان مایوس ہو چکا ہے. اب آپ دیکھیے یہ عرفات کا میدان ہے، جبل رحمت کے قریب بعض حاجی سینہ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں
اور کہتے مولا یہ مقدس جگہ ہے جہاں پر تیرے محبوب نے خطاب کیا تھا، خطاب کیا تھا، تو عین وہ وقت جو سورج غروب ہو رہا ہے میرے دوستو، سورج غروب ہو رہا ہے اور دس کی رات آ رہی ہے، رب فرماتا ہے جاؤ میرے فرشتوں اعلان کر دو میں نے سب کو بخش دیا ہے، سب کی مغفرت کر دی ہے، کوئی سو رہا ہے اس کو بھی بخش دیا، کوئی پانی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کو بھی بخش دیا، فرمایا جو اس دائرے میں آ گیا ہے جو ہم نے بنایا ہے عرفات کا، اس کی سرحد تک بھی اگر کوئی پہنچا ہوا ہے اور وہاں سو رہا ہے بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں پڑ رہا یار، کچھ بھی نہیں پڑ رہا، جو پڑھ رہے ہیں وہ تو قسمت والے ہیں، جو تلاوت کر رہے ہیں وہ تو نصیب والے ہیں، جو توبہ کر رہے ہیں کوئی نصیب والے ہیں، کچھ ایسے ہی دو حاجی بیٹھ کر سادہ سے اپنی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، تو رب کریم نے استغفار کی بات نہیں کی، فرما بغیر استغفار کی مغفرت کی بات، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تجلی فرماتا ہے اور تمہارے گناہ تمہارے ساتھ ملائکہ پر فخر کرتا ہے کہ میرے بندے دور دراز سے پراگندہ میری رحمت کی امیدوار ہو کر حاضر ہیں، اور اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر اور بارش کے قطروں کے برابر سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو میں نے تمام کو بخش دیا، میرے بندے واپس جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، بولیے سبحان اللہ، مرنا ہے موت پر یقین ہے، رب سے ملاقات پر یقین ہے، کہیے سبحان اللہ، کہ جاؤ لوٹ کر اپنے گھروں میں جاؤ عیش کرو آرام کرو، ہم نے تمہیں بخش دیا ہے، ہم نے تمہیں بخش دیا ہے کہ جس نظام کو تم نے جس نظام کے تم پابند رہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اس کی جس کی تم شفاعت کرو گے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے بخش دیا ہے، یعنی عرفات سے جب حاجی نکلتا ہے اللہ اکبر، تو اے حاجیوں سب سے پہلے تو ہماری طرف سے پھر ان تمام برادری والوں کی طرف سے جنہوں نے اہتمام کیا ہے انہیں ضرور یاد رکھیں، ہر مسلمان کو یاد رکھیں، جس وقت بندہ عرفات کی رات کو چھوڑتا ہے اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، حضور فرماتے وہ جس کی شفاعت کے لیے بولے گا وہ تو خود ہوا جس کی شفاعت کے لیے بولے گا اللہ اسے بخشے گا، تو یہ شفاعت بالوجاہت ہے یا شفاعت بالاذن ہے؟ وجاہت ہے، لوگ کہتے ہیں حضور کو شفاعت ملے گی لیکن لسٹ ملے گی حضور کو، اس کو بخشوائیں اس کو بخشوائیں، میں نے کہا حضور کا کلمہ پڑھنے والا حاجی اس کو لسٹ کچھ بھی نہیں ملی ہے، اس کی ذاتی اس کا مقام اتنا بڑھ گیا ہے کہ جس پر ہاتھ رکھے گا رب بخشے گا، تو میں نے کہا جب حضور کا کلمہ پڑھنے والا غلاموں کا غلام حاجی کی وجاہت رب کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ وہ جس کی شفاعت کرے گا رب بخش دے گا، تو میدان محشر میں میرے غوث اعظم اگر کسی پر ہاتھ رکھ دیں اور میرے آقا کسی پر ہاتھ رکھ دیں تو وہ شفاعت بالوجاہت رب کی بارگاہ سے کیسے رد ہو سکتی ہے؟ بعض دوست کہتے ہیں کہ ہم شفاعت کو مانتے ہیں، میں نے کہا نہیں، پورے ڈھنگ سے مانیں آپ، خالی شفاعت بالاذن کو نہ مانیں، شفاعت بالوجاہت کو مانیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والا حاجی اس کا مرتبہ رب کی بارگاہ میں اتنا ہو جاتا ہے، رب نے اس کو نہیں کہا تھا کہ اپنے ماموں کے لیے شفاعت کر، رب نے اس کو لسٹ نہیں دی تھی کہ اپنے باپ کے لیے شفاعت کر، وہ جس کا نام لے گا رب اس کو بخش دے گا، بولیے سبحان اللہ، تو میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کہ یہ اس کی شفاعت بالوجاہت ہوگی، تو جب شفاعت بالوجاہت حضور کے کلمہ پڑھنے والے قیامت کے آخری سرے تک امتی کی یہ شان ہے، تو میدان محشر میں میرے آقا کی شفاعت بالوجاہت کی شان کیسی ہوگی؟ اور یہ بالکل درست عقیدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ میدان محشر میں جس پر ہاتھ رکھیں گے خدا بخشے گا، کہنے لگے مجبوری ہوگی، میں نے کہا نہیں یہ محبوبی ہوگی، جس سے آپ کا شاید تعلق نہیں پڑا ہے، یہ محبوبی ہوگی، یہ معذوری، یہ ڈر خوف قہر نہیں ہوگا، بلکہ مصطفیٰ کریم رب کے وہ محبوب ہیں کہ وہ جس پر ہاتھ رکھیں گے رب کریم اس کی مغفرت کرے گا، لیکن ہاں حضور ہاتھ اسی پر رکھیں گے جس کا خاتمہ امام بالخیر پر ہوا ہے، اور اس کے گناہ اگر کبیرہ بھی ہو تو حضور نے فرمایا صغیرہ تو صغیرہ، اس کے گناہ کبیرہ بھی ہو تو میں بخش دوں گا، اب آپ دیکھیے یہ ساری بشارتیں حاجی کے لیے حدیث پاک کے اندر ذکر کی گئی ہے، اللہ رب العالمین ان تمام کا ہمیں مصداق بنائے، اب آئیے مختصرا میں صرف عمرے کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، سب سے پہلے عمرے کے اندر جو میں کتابوں سے ہٹ کر ایک عام الفاظوں میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ جلدی سے آپ اس بات کو سمجھ لیں، احرام سب سے پہلی شرط ہے، اور احرام کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے احرام لباس بھی اور نیت بھی ہے، دونوں کا مجموعہ ہے، لباس اور نیت دونوں کا مجموعہ ہے، احرام نیت ہے قصد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، اور جن چیزوں سے اللہ نے پرہیز کا حکم دیا ان پابندیوں کو پر لازم کر لینا، یہ نیت ہوگی، اور لباس کیا ہے؟ دو سفید بغیر سلی ہوئی چادریں وہ پہن لیں، اور کلر کی بھی اجازت ہے، کالا بھی پہنا جا سکتا ہے، نیلا بھی پہنا جا سکتا ہے، فقہا نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج کیا اپنا اس میں حضور کے اوپر کا احرام جو تھا وہ سبز تھا، یہ حدیثوں میں آیا ہے، لیکن اب یہ کہ میں درمیان میں ایک نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ گھبرا نہ جائیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اکثریت تمام مسلمان سفید پہنتے ہیں تو لہذا رنگ سفید ہی پہننا چاہیے، ٹھیک ہے؟ احرام میں رنگوں کی تخصیص نہیں ہے، سمجھ رہے میری بات آپ، لیکن سفید پہن لینا چاہیے. کبھی کبھار یوں ہوتا ہے نا کہ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ احرام کی حالت میں ہیں اور آپ ہوٹل کے اندر پہنچ گئے. میرا مقصد کوئی اور نہیں تھا، مقصد یہ تھا آپ کی آسانی کے لیے. یعنی آپ آ گئے ہیں ہوٹل کے اندر، آپ کے پاس کوئی لنگی موجود ہے جس کو دھوتی بھی کہتے ہیں، لنگی موجود ہے اور آپ کو اگر اس کو پہننے کی عادت ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں سو جاؤں تو کہیں میرے نیچے کا تہبند خراب نہ ہو جائے، یا جناب میں تولیہ باندھ باندھ کر تنگ ہو گیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی دوسری چادر پہن کر میں تھوڑا آرام کر لوں، تو شریعت اس کی بالکل اجازت دی ہے. اگر بغیر سلا کوئی بھی چادر آپ کے پاس موجود ہے، یہاں تک کہ شال بھی موجود ہے اور وہ آپ اس سے اپنے آپ کو کورڈ کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں، تو بالکل آپ سفید چادر کو اتار کر اس چادر کو بالکل جو رنگین بھلے ہو اس کو پہن سکتے ہیں، پہن کر آرام کر سکتے ہیں. دوبارہ حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں تو دو چار گھنٹے میں آپ کی طبیعت پھر آپ فریش ہو جائیں گے، تو دوبارہ اس تولیے کو اور دوبارہ اس کاٹن کے کپڑے کو باندھنے کے آپ لیے آپ کے لیے کوفت نہیں ہوگی، تو لہٰذا دو چار گھنٹے کے بعد آپ غسل کر کے دوبارہ اس کپڑے کو باندھ چلے جائیں. تو یہ کلر کا میں نے مسئلہ اس لیے پیش کیا کہ حاجی بسا اوقات یہ کرتا ہے جی گرمی لگ رہی ہے اور میں نے گویا کہ تولیہ کا احرام باندھا ہوا، اب کیا کریں؟ تو اگر اس کے پاس کوئی چادر یہ لنگی موجود ہے جو سلی ہوئی نہ ہو، یعنی جوڑی ہوئی نہ ہو، کھلی سیدھی چادر رما ہے، تو اس کو وہ پہن سکتا ہے چاہے اس کا کلر کوئی بھی ہو، ڈیزائن اس پر کوئی بھی بنا ہوا ہو، سمجھ رہے آپ؟ تو اس لیے میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی. تو احرام جو ہے اور یہ درس جو ہوتا ہے درس حج، یہ تو کئی دنوں پر محیط ہوتا ہے، تو میں اس کو اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ احرام میں دو چیزیں ضروری سمجھیے، کہ نیت اور ایک اس کا لباس. احرام آپ نے باندھ لیا، ایک چادر کو آپ نے تہبند کی صورت میں لیا، ایک چادر کو آپ نے اپنے کاندھوں کے اوپر ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ جب تک آپ نے نیت نہیں کی ہے آپ اس پر عطر بھی لگا سکتے ہیں. نیت سے مراد یہ کہ آپ باقاعدہ لباس پہن کر تیار ہو گئے اور اب آپ نے ارادہ کی کہ اب میں، یعنی دل میں ارادہ کیا احرام کی جو جو پابندیاں ہیں سب کو میں قبول کرتا ہوں اور اب میں نیت کر رہا ہوں قصد حرم کا اور اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو جب یہ زبان سے کہا اور یہ ذہنی طور پر ساری چیزوں کو قبول کر دیا تو اب پابندی شروع ہو گئی. صرف دو چادر پہننے سے نہیں شروع ہوتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ صرف دو چادر پہننے سے نہیں شروع ہوتی. تو لہذا یہ دو چادریں آپ نے جب باندھ لی تو میرا مشورہ آپ کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ اس پر عطر بھی لگانا چاہیں تو عطر لگا لیں، کیونکہ آپ نے ابھی تک نیت نہیں کی. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ تلبیہ آپ نے بطور نیت اور احرام کی پابندیوں کو اپنے پر لازم کرنے کی نیت، اس نیت سے اگر آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا تب بھی آپ کی نیت نہیں. پابندیوں کو قبول کرنا اور مکمل حرم کی طرف قصد اور جن جن چیزوں کا احرام میں لحاظ رکھنا ہے ان چیزوں کا مکمل ادراک کے ساتھ اگر بندہ تلبیہ پڑھے گا تو اس کی نیت اس وقت شروع ہو جائے گی. لیکن یہ کہ وہ نیت آپ نے کب کرنی ہے کہ جب آپ نے لباس وغیرہ پہن لیا، رشتے دار آپ کو ایئرپورٹ پر لے جاتے ہیں، وہاں پر بھی آپ نیت نہ کیجئے، احرام باندھ رکھیے. نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں، وقت بھی اس کا ہے، نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں. جہاز جب آپ کا اڑ جائے، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر تو ڈوسٹک کا کیا حال ہے اور حج میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جہاز اڑ رہا ہے تو دروازہ کھلا ہوا ہے تو جناب اس سے پیٹرول لیک ہو رہا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہوں، ڈیلے ہونا ہمارے وہاں حاجیوں پر ایک بہت بڑا گویا کہ ظلم کیا جاتا ہے. جو باقاعدہ حج کی فلائٹس ہوتی ہیں ان کے اندر پی آئی اے کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں ایک آسانی سے آپ کے عرض کرتا ہوں، جب تک آپ کا جہاز فضا کے اندر اڑ نہ جائے اس وقت بھی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بیٹھ کر پھر اس نیت کے ساتھ آپ بہت خشوع خضوع کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی رضا کو محسوس کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی کی مکمل نیت کرتے ہوئے، اور یہ جو سعادتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی فضیلتیں ہیں عرفات کی، مزدلفہ کی، مکمل اس کے ساتھ اپنے دل کو بیدار کر کے تاکہ رغبت اور خشوع خضوع پیدا ہو اور جذبہ نیکی پیدا ہو اور اس سے اپنے دل میں کہے مولا جو احرام ہے اس کی جو پابندیاں ہیں میں اسے قبول کرتا ہوں اور باقاعدہ جو شرعی طریقہ نیت کا ہے اس کے لیے میں تیار ہوں اور قصد بیت اللہ اب میرا ارادہ ہے. جو میں نہیں کرنی ہے اس کا بھی میں پابند ہوں، جو کرنی ہے اس کا بھی میں پابند ہوں اور میں بیت اللہ کا قصد کر کے جا رہا ہوں، اور پھر زبان سے کہیں لبیک اللہم لبیک الی آخری، یہ آپ کی نیت اس وقت سے شروع ہو جائے گی. تو یہ لوگ بعض الجھ جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے تھوڑا اس کو مختصر سے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا. جس وقت آپ اتر جاتے ہیں جدہ ایئرپورٹ پر، وہاں پھر یقیناً سارے حجاج اور کئی فلائٹس وہاں پر اتر رہی ہوتی ہیں، وہاں پر صبر کی بہت ضرورت ہے، آپ کا سامان نہیں کھوئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں پر آپ کو ویکسین وغیرہ پلا دی جاتی ہے، وہ بھی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، علماء نے اس کے بھی جواز کا فتویٰ دیا ہے، تفصیل آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ کو، بلکہ ڈیڑھ دو گھنٹہ آپ کو امیگریشن تک لگتا ہے، وہاں پر آپ پہنچتے ہیں، امیگریشن کے بعد آپ اپنا سامان اٹھاتے ہیں، سامان اٹھانے کے بعد آپ سیدھا روانہ ہو جاتے ہیں اپنی بسوں میں اپنے معلمین کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف، وہ سفر یوں تو آدھے گھنٹہ پونا گھنٹے کا، اس دن دو ڈھائی گھنٹے کا ہو جاتا ہے کیونکہ رش اجتہام بہت ہوتا ہے، آپ جب اپنی ہوٹل میں پہنچتے ہیں تو ہوٹل میں پہنچنے کے ساتھ آپ اپنے سامان وغیرہ کو رکھ لیتے ہیں، سامان کو رکھنے کے بعد بھاگم بھاگی نہ کریں، عبادت سکون سے ہونی چاہیے، قرار سے ہونی چاہیے، سکون و قرار جب آپ کی طبیعت کو ہو جائے، آپ غسل کرنا چاہتے ہیں تو غسل بھی کریں، لیکن خوشبو والا صابن اختیار نہ کریں، شیمپوز استعمال نہ کریں، مانا کہ بعض علماء نے ہمارے خوشبو کے صابن کی اجازت دی ہے، لیکن پھر بھی اس میں اکثر علماء منع بھی کرتے ہیں، تو احتیاط کرنا چاہیے، لہذا بغیر خوشبو کا صابن اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ استعمال کریں، ورنہ آپ اگر ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا چاہتے ہیں تو غسل کر لیں، طبیعت چاہ رہی، سر میں درد ہے، گولی وغیرہ لینا چاہتے ہیں اپنے لیے، جو بھی معاملات ہیں وہ آپ آرام کھانا پینا کر کے آرام کر لیجئے، اور مکمل طور پر جب آپ سفر کی تھکن جو تھی اور جو جاگنا تھا رات کو مہمانوں سے، تو ملنا تھا، ان تمام تھکن سے جب آپ فریش ہو جاتے ہیں، بالکل آپ پرسکون ہو جاتے ہیں، اب آپ جب مستعد ہیں تو اس وقت میں مشورہ دوں گا کہ اس وقت آپ حرم شریف کی طرف روانہ ہو جائیں، تاکہ پرسکون انداز میں، احرام چبھتا نہیں، لوگ کہتے ہیں وہ اتارا احرام، ہم نے کہا جتنے دیر احرام میں رہو گے نیکی کا میٹر چلتا رہے گا، ہاں وہ اجر جو ہے پھر یہ پینٹ شرٹ اور یہ شلوار قمیض میں نہیں ملتا، جو احرام کی حالت میں ملتا ہے، تو احرام ہم تو الحمدللہ پانچ پانچ چھ چھ آٹھ آٹھ دن تک احرام باندھے رہتے ہیں، کہنے کا کیوں، ہم نے کہا دیکھو جب اللہ رب العالمین صرف کپڑا پہننے اور نیتوں پر اجر عطا فرما رہا ہے تو ایسی نیکیاں پھر ملیں گی کہاں پر، اب آپ سنیے کہ جب آپ مکمل ریلیکس ہو جائیں، نہا کر دھو کر کھا پی کر تیار ہو جائیں، اور اس کے بعد جب آپ کی طبیعت کریں، آپ کے ساتھ مستورات بھی ہیں، اگر وہ فریش ہو جائیں آپ روانہ ہو جائیں، اور روانہ ہو کر حرم شریف پہنچے، حرم شریف میں جب آپ آئیں گے تو حجر اسود آپ دیکھیں گے جہاں پر لوگ باقاعدہ جمع ہوتے ہیں، اور وہاں سے باقاعدہ خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر استلام کیا جاتا ہے، دعائیں ساری رفیق الحرمین میں نے لوگوں کے ہاتھ میں دیکھا، بڑی مضبوط اور بڑی مستند کتاب ہے، اس کا مطالعہ آپ ضرور رکھیے، اس میں تمام مسائل آپ کو بڑے اچھے انداز میں سمجھ میں آ جائیں گے، تو آپ حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں، اور سیدھ اس وقت یہ ہوگی کہ جس وقت آپ حجر اسود کے قریب پہنچ رہے ہوں گے، ابھی تک آپ نے اپنے کاندھے مکمل چادر کی طور پر، جس طرح سردی میں چادر اڑی جاتی، اس طرح آپ نے اوڑھ رکھا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا حاجی یہیں سے اپنا جو ہے کہ کاندھا جو ہے وہ کھلا رکھ کر روانہ ہو جاتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے کہ جب آپ بالکل حجر اسود کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اس وقت آپ اپنے جو دائیں طرف کا چھیڑا تھا اس کو آپ نے نیچے اپنی بغل سے گھما کر اپنے بائیں کاندھے کے اوپر ڈال دیا، اور دائیں جو تھا اس کو آپ نے کھلا کر دیا، کھلا کرنے کے بعد آپ بالکل حجر اسود کے سامنے آ گئے، اور حجر اسود کے جب سامنے آئے تو اس وقت خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ پر تھا، خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ پر تھا، اب آپ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کریں اس سیدھ میں، اور سیدھ میں ہاتھ اٹھا کر جو دعائیں وہاں پر لکھی گئی ہیں اس کو پڑھ کر اب آپ اپنا طواف کریں، آپ نے صرف ایک ہی دفعہ سینہ کیا تھا خانہ کعبہ کی طرف، اب خانہ کعبہ کی طرف سینہ نہیں ہوگا، اور نہ کہ بار بار آپ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہو طواف کر رہے ہیں، یہ بھی آداب نہیں ہے، یہ بھی آداب کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اس الطواف کا صلاۃ، طواف جو ہے وہ نماز کے حکم ہے، طہارت بھی شرط ہے، وہ آداب بھی اس کے لیے ضروری ہے، بلکہ آپ اپنے جرموں سے معافی کی خواستگاری کے لیے جو دعائیں آپ کو یاد ہو، استغفار یاد ہو، درود شریف، اب لوگ کتابیں کھول رہے ہوتے ہیں، اب دعا کے چکر میں پتہ ہی نہیں اس سے ہوتا ہے کہ کب اس کا پہلا چکر ختم ہو گیا، تو اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا عبادت کر رہے ہیں، تو پہلے دعائیں یاد کریں، دعائیں اگر یاد نہ ہو تو کتاب کو آپ رکھ دیں، جس چیز کو آپ آسانی سے پڑھ سکیں جو آپ کو پہلے سے یاد ہو، اور اس کو پڑھنے میں آپ کا دھیان طواف سے اور مطاف سے اور اللہ کے گھر سے نہ ہٹے، وہ دعا پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، ربنا آتنا پڑھیں، جو آپ کا آسان لگے، آج جو دعائیں ہر چکر کی ہیں اس کو پڑھنا ہے، اور اس میں اگر آپ کا استحضار رہتا ہے کہ میں کہاں موجود ہوں، ہاں زبر پڑھا زیر پڑھا اسی چکر کے اندر سارا طواف اگر آپ نے پورا کیا، تو مین چیز ہے استحضار، توجہ، انہماک اور مکمل استغراق آپ کا ہو کہ آپ موجود کہاں پر ہیں، اس طرح آپ نے پہلا چکر مکمل کیا، اور پہلا چکر مکمل کر کے دوبارہ آپ وہیں پر آ جائیں گے جہاں پر آپ نے حجر اسود پہ پہلے استلام کیا تھا، تو لہذا پھر استلام آپ نے کیا، دوسرا چکر کیا، تو یہ ہو جائیں گے سات چکر طواف کے، اور ساتواں چکر جب آپ ختم کریں گے تو آٹھویں دفعہ پھر ایک دفعہ ہاتھ اٹھائیں گے، تو آٹھ دفعہ آپ نے استلام کیا اور ساتھ آپ نے بولیے چکر لگائے, ٹھیک ہے. پہلے جو تین چکر ہیں اس میں مرد حضرات رمل کرتے ہیں. رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلوانوں کی طرح چلنا, اور یہ خاص صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے, اپنے کاندھوں کو اٹھا کر اور پنجوں کے بل کھڑے ہو کر چھوٹا چھوٹا قدم لینا اور اپنے کاندھوں کو ہلانا اور اس طرح کر کے رمل کرتے ہوئے چلنا, لیکن جب آپ کو آگے جگہ مل رہی ہو. لیکن اگر اشتہا میں آپ نے کہا نہیں رمل کرنا ہے, اس کو بھی دھکا اس کو بھی دھکا, تو اس کی ضرورت نہیں ہے. رمل اس وقت سنت ہے جب اشتہا نہ ہو, رش نہ ہو. رش ہے تو آپ اپنی معمول کی جو آپ کی رفتار ہے اس پر آپ آ جائیں. تو سات چکر آپ نے کیا, آٹھویں دفعہ استلام کیا. اب جو آپ کا کاندھا کھلا ہوا تھا نا, شولڈر جو کھلا ہوا تھا, اس کو آپ فوراً بند کر لیں. یہ نہیں کہ جب تک سر مونڈ رہا ہے تب تک کاندھا کھلا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. جیسے سات چکر ختم ہوئے آپ کے, آپ نے اپنا کاندھا جو ایک کپڑا جو تھا شولڈر پہ ڈال دیا اور دو رکعت نماز واجب آپ ادا کریں گے, ٹھیک ہے. اس نماز کو اگر آپ نے کاندھا کھلا رکھ کر شولڈر کھلا رکھ کر پڑھا تو یہ مکروہ تحریمی ہے, نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو میں لے جا کر آہستہ سے اس بات پر جو زور دے رہا ہوں اس کی وجہ بھی یہی ہے. اس لیے کہ جو دو رکعت نماز واجب آپ ادا کر رہے ہیں, علماء نے سنت بھی لکھا لیکن اس کو قریب واجب ساری ہے, اس کی تاکید ہے. جب آپ نے اس نماز دو رکعت نماز طواف کو ادا کرنا ہے اس وقت آپ کا شولڈر ڈھکا ہوا ہو. جب آپ نے دو رکعت پڑھ لی, جتنے دیر تک آسانی سے آپ کو جگہ ملے استغفار کریں, تسبیح تحلیلات کریں, خانہ کعبہ کے قریب نہ جائیں. اس لیے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کی طرف جائیں گے اس کو عطر لگا ہوتا ہے, اس کو اگر آپ نے پکڑ لیا اور عطر کی خوشبو آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو دم ہو جائے گا. کیونکہ احرام کی پابندیوں میں سے سب سے پہلی پابندی یہ ہے کہ خوشبو اختیار نہیں کرنا ہے. خوشبو کچی خوشبو, جیسے الائچی کچی ہے, لونگ کچا ہے, اس کو زبان میں چبانا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عرفات کے اندر ہمارے جو بعض دوستوں کی عادت ہے, وہ کہتے ہیں شاہ صاحب مانی چند کھا سکتے ہیں, اور وہ عرفات کے اندر اور اس میں. تو میں نے کہا مانی چند کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے, اب اس میں ایک الگ اجتہاد اور مجتہد ہو جاتے ہیں سب. کہتے ہیں نہیں یہ خوشبو پکائی گئی ہے, اس کے ساتھ اوپر سے بابا تمباکو کی طرح ڈالی نہیں گئی. میں نے کہا بھائی نہ ہماری پان کی دکان ہے نہ ہمیں اس کی تمیز ہے, لیکن اس سے جو خوشبو کے بھبکے آ رہے ہیں ہم تو اجازت نہیں دے سکتے آپ کے احرام اور حج کو خراب کرنے کے لیے کہ آپ مانی چند کھائیں. ٹھیک ہے, بھنی ہوئی سپاری رکھیں اس کی جگہ پر جو اپنے معاملہ کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو میٹھی سپاریاں اور چھالیاں ہوتی ہیں اس پر بھی باقاعدہ خوشبو آتا ہے, خوشبو میں اسے بولیے بنایا جاتا. تو ہر وہ چیز جس پر خوشبو پکائی نہ گئی ہو, اچھی خوشبو لگائی گئی ہو, اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. بالخصوص جو گویا کہ ریسٹورینٹ کے اندر جو خوشبودار ٹشو اور اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد بعض میں تو تری ہوتی ہے جو ہاتھ پر لگ جاتی ہے خوشبو آ جائے, اب کیا کریں. ہم نے کہا آپ بکرا دیں, آپ یہ کریں, آپ اب اس میں دم ہو گیا آپ پر, ایک بکرا دینا پڑے گا, یہ اس کا کفارہ ہے. کیونکہ احرام کی پابندی میں سے تھا کہ بکرا دینا پڑے گا. ہم نے کہا بکرا دینا گناہ نہیں ہے, یہ اس کا کفارہ ہے, اور کفارہ دینا گناہ نہیں ہوتا, وہ رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. سمجھے آپ, وہ رب کو راضی کرنے کے, تو توبہ بھی کریں استغفار بھی کریں. ایک بات, احرام کے اندر جب آپ نے یہ تمام معاملات کر لیے, اس کے بعد آپ آ جائیں گے صفا مروہ کی طرف, زمزم پی لیجئے, صفا مروہ آ جائیے. صفا مروہ آ کر پہلا صفا چکر آپ کا صفا سے شروع ہوگا, مروہ پر ختم ہوگا. اس طرح سات چکر ہوں گے اور آخری چکر آپ کا جو ہے وہ مروہ پر ختم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ دعا کر لیں, دعا کر کے جب آپ لوٹیں تو پھر آپ جہاں چاہیں اپنے تقصیر کر لیں, یعنی بالوں کو بالکل چھوٹا کر دیجئے, یا پھر آپ جناب جو ہے وہ سر کو مونڈ لیجئے. مونڈنے والے کے لیے میرے آقا نے بار بار بشارت کی دعا اور مغفرت کی دعا فرمائیے. بہنوں کے لیے احرام وہی ہے جو میری بہنیں عام زندگی میں کپڑا پہنتی ہیں, اسکارف پہنتی ہیں, برقع پہنتی ہیں, دستانے پہنتی ہیں, جرابیں پہنتی ہیں, تو یہ جو چیزیں وہ استعمال کرتی ہیں یہی ان کا احرام ہے. بہنیں نیت کا خیال رکھیں گی اور چہرے کو کھلا رکھیں گی. ایک چیز کا خیال ہے, کیا کریں گی, چہرے کو کھلا رکھیں گی. مرد جو ہے وہ اپنے سر کو جو ہے کہ بالکل کھلا رکھے گا اور بہنیں سر کو جو ہے وہ ڈھانپ کر رکھے گی. مرد سلی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کرے گا, خواتین جو ہے وہ سلے ہوئے کپڑے پہن کر اور اوپر برقع وغیرہ کورڈ کر کے وہ سارا چیزیں لے سکتی ہیں, لیکن چہرہ وہ اپنا کھلا ضرور رکھیں گی. وہاں پر اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ خواتین کے لیے چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے اور مردوں کے لیے نظریں جھکانے کا حکم ہے, اور اسی پر مغفرت ہے. لیکن ہماری بہن اگر عفیفہ عفت و پارسائی کے بہت زیادہ قریب ہے, اور وہ اکثر بہنیں ہم سے پوچھتی ہیں کہ نہیں شاہ صاحب پھر بھی ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے لیے کوئی معاملہ ہو تو کیا کریں, تو اس میں تو ایک طریقہ یوں ہوتا ہے کہ اکثر ہم وہاں پر حرم میں اپنی دینی بہنوں کو دیکھتے ہیں کہ جناب
نظر آتی ہیں کہ وہ ہیٹ پہن کر اس کے آگے اسٹاف ہوتا ہے، اس کے آگے ان کا نقاب ڈلا ہوتا ہے، لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگنا چاہیے. اگر ہوا سمت مخالف سے آئی اور ہوا سے اگر جو نقاب تھا وہ چہرے سے اگر ٹکرا گیا تو پھر ایک صدقہ دینا پڑے گا، ایک صدقہ دینا پڑے گا. اس کا اگر پھر بھی، پہلی بات تو یہ چہرہ کھلا رکھے، لیکن اگر وہ یہ چاہتی ہیں کہ پھر بھی ہم چہرہ ڈھانپے تو پھر میرا کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ ایسے نیوز پیپر وغیرہ لے لیں، اخبار وغیرہ لے لیں جس پہ تصویر نہ بنی ہوئی ہو، اس کو اپنے چہرے کے آگے لگا کر کے. اگر وہ چہرے سے ٹکراتا بھی رہا تو اس میں صدقہ نہیں ہے، اس لیے کہ کپڑا لگے گا تو صدقہ ہے، کاغذ لگے گا تو صدقہ نہیں ہے. حاجی اپنے چہرے کو کپڑے سے صاف نہیں کر سکتا، ٹیشو سے صاف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، حاجیوں کا بار بار عادت ہوتی ہے نا رومال سے منہ صاف کرنے کی، تو اپنے اسی احرام کے پلو سے پکڑ کے منہ صاف کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے جتنی دفعہ منہ صاف کرے گا تو ایک صدقہ دینا پڑے گا. کتنا جی؟ ایک صدقہ. ایک صدقہ کیا تھا؟ جو آپ نے شوال کے عید کے دن جو صدقہ فطر دیا تھا نا، وہ اس کی رقم ہوتی ہے. وہ حرم میں دیں یا یہاں دیں، دونوں کی اجازت ہے. دم جو ہے وہ صرف حرم دیا جائے گا. جسم کے کسی بال کو نہیں نوچا جائے گا، ناخنوں کو، جس طرح کے بعض لوگوں کو ناخنوں کو دانتوں سے چبانے کی عادت ہوتی ہے یا انگلیوں سے توڑنے کی عادت ہوتی ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی اجازت احرام کی حالت میں نہیں ہے. اس کی تفصیل آپ اپنی کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. خالص خوشبو کا میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اس چیز کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. بے حیائی کی باتیں کرنا ہر وقت حرام ہے، لیکن احرام کے اندر ہر صورت میں حرام ہے. شکار ناجائز ہے، خشکی کا شکار نہیں کر سکتا، سمندری شکار کر سکتا ہے، یہ کتابوں کے اندر لکھا گیا، نہ شکار کی طرف اشارہ کر سکتا ہے. سر میں اگر جوئیں پڑ گئی ہیں تو جوؤں کو مار نہیں سکتا، چاہے جوئیں اس کے سر سے گر رہی ہوں تب بھی نہ اس کی طرف اشارہ کر سکتا ہے نہ اسے مار سکتا ہے. یہ احرام کی ساری پابندیاں شریعت مطہرہ نے اس پر لگائی ہوئی ہے. پاؤں میں جو چپل پہنے گا تو پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے، جو انگلیوں سے اوپر ابری ہوئی ہڈی ہے، اس کا کھلا رہنا گویا کہ اشد ضروری ہے، اور اس کا اہتمام رکھنا خاص طور پر ضرورت ہے. اور میں نے بہنوں کے بارے میں عرض کیا کہ بہنیں جو ہیں وہ اپنے احرام کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور وہ اس اعتبار سے کہ جو انہوں نے لباس پہن رکھا ہے وہی ان کا احرام ہے، اس پر وہ نیت کریں گی، چہرے کو البتہ وہ نہیں ڈھانپے گی. اور اگر وہ دنیا وہ ناپاکی کے ایام اگر شروع ہو جائیں حج پہ جاتے ہوئے بھی تو احرام کی نیت پھر بھی وہ کریں گی. احرام کی نیت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. ہاں، مطاف کے اندر اترنے کے لیے طہارت شرط ہے، یعنی خانہ کعبہ کے اندر جو اترے گا اس میں وہ اس کے لیے طہارت شرط ہے، ناپاک نہیں اتر سکتا. تو لہذا بہنیں اگر ان ایام کے اندر ہیں تو باقاعدہ ہوٹل میں جائیں، احرام کی پابندی میں رہیں، اور جس وقت وہ اس بیماری سے گویا کہ پاک ہو جاتی ہیں غسل فرما کر آئیں اور اپنے عمرے کو مکمل کریں. یہی چیز حج کے اندر بھی ہے. اگر حج کے اندر یہ چیزیں شروع ہو گئی تو وہ منا بھی جائیں گی، عرفات بھی جائیں گی، کنکریاں بھی ماریں گی، وہ قربانی بھی کریں گی، اور وہ اپنے سروں کے بال کی تقصیر بھی کریں گے. تقصیر یہ کہ چٹیا کا سب سے نیچلا حصہ اپنی انگلی کے پورے میں آپ لپیٹ لیں، تو جتنا بال انگلی کے پورے میں آپ نے گھمایا آ گیا، اس کو کینچی سے کاٹ دیں. ٹھیک ہے، بال اکھاڑنا کاٹنا منع ہے، لیکن جب آپ احرام اور جو عبادت کر رہے ہیں اس کے تمام طریقے آپ نے ادا کر دیے ہیں، صرف سر منڈنا یا بال تقصیر کرنا یہی باقی رہ گیا ہے، تو حاجی پھر اپنا بھی سر منڈ سکتا ہے، خود اپنے بھی بال کاٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرے کا بھی سر گویا کہ منڈ سکتا ہے. اس کی اجازت ہے. کس صورت میں؟ کہ جس صورت میں تمام مناسک اس کے پورے ہو چکے ہوں، تمام ارکان پورے ہو چکے ہوں. دوسرے کے بال منڈنے کے حوالے سے مسئلہ سن لیجیے، جب اس نے پہلے اپنے سر کو صاف کر لیا ہو اور خود وہ اپنے احرام سے باہر نکل گیا ہو تو وہ پھر دوسرے کے سر کو بھی مونڈ سکتا ہے. تو لہذا بہنوں کے حوالے سے یہ مسئلہ میں نے ذکر کیا کہ حج کے اندر اگر ایسا ہو جائے تو وہ منا بھی جائیں گی اور عرفات بھی جائیں گی، وہ بھی جنتی ہیں. یہ جو بشارتیں یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں، یہ سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اور ان بشارت میں جب استغفار شرط نہیں ہے تو طہارت کہاں سے شرط ہوگی؟ تو جو عرفات میں آ گیا بخش دیا گیا. ٹھیک ہے، وہ مزدلفہ کی رات کو بھی جائیں گی، وہ کنکری بھی ماریں گی. کنکری مارتے ہوئے کہتے ہیں حضرت میں اپنی اہلیہ کی طرف سے وکیل بن جاؤں، میں نے کہا نہیں، اتنے آپ مرید نہ بنیں بلکہ اپنی اہلیہ کو لے جائیں. اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہر کنکر پر وہ گناہ معاف ہوتے ہیں کہ بندہ اپنا سب بھی لٹا دے تو وہ معاف نہیں ہو سکتے. تو لہذا میں اپنی بہنوں کو کہوں گا کہ اپنی شوروں کے ساتھ اور اپنے محارم کے ساتھ جائیں اور اپنے ہاتھ سے وہ کنکری ماریں. ہاں، البتہ قربانی کے لیے جو حکم ہے وہ گروپ لیڈر یا جو ہیں وہ آپ کی طرف سے وکیل بن جاتے ہیں، اور جب یہ حکم آ گیا تو اس کے بعد سر منڈنے مرد جو ہے وہ سر منڈ لیں گے، خواتین جو ہے وہ اپنی چوٹیا پکڑ چوٹیا کے جو سب سے نچلا حصہ ہے اس کی تخسیر کر لیں گی, لیکن اب وہ ایک لحاظ سے حالات احرام کے اندر ہیں مرد بھی اور عورت بھی, اس لیے کہ انہوں نے ابھی تک طواف زیارت نہیں کیا ہے, اور طواف زیارت جو ہے وہ احرام, عرفات اور طواف زیارت, یہ تین بنیادی رکنے ہیں حج کے. طواف زیارت کب ہوتا ہے؟ طواف زیارت 10 کو ہوتا ہے, جب آپ کنکری مار چکے ہیں, قربانی کر چکے ہیں اور سر آپ نے مونڈ لیا ہے, تو اس وقت آپ آ کر طواف زیارت کرتے ہیں. طواف زیارت کا وقت کب ہے؟ 10 تاریخ, 11 تاریخ اور 12 کا غروب آفتاب سے پہلے, 12 کا سورج غروب ہونے سے پہلے اگر آپ پہنچ گئے تو آپ گویا کہ اپنا طواف زیارت کر لیں. لیکن اگر 12 کو نہیں پہنچ پائے, یعنی 12 کا غروب راستے میں نکل گیا, ٹریفک میں پھنس گئے آپ اور رات ہو گئی, تو طواف زیارت ساقط نہیں ہوگا. بالخصوص شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے حکم ہے کہ جب تک وہ طواف زیارت نہیں کریں گے ان کو قربت جائز نہیں ہوگی, وہ حالت احرام کے اندر ہی ہوں گے. اور ہم نے دیکھا ہے, اللہ ہدایت دے یہ حج مشن والوں کو, کہ میں نے کئی حاجی کو دیکھا وہ سب کچھ کر کے پاکستان آ گئے اور ان سے ہم نے پوچھا آپ نے طواف زیارت کیا, کہا کیا وہ کیا ہوتا ہے, ہم نے کنکری مار لی تھی شاہ صاحب, ہم نے قربانی کر لی تھی, ہم نے سر مونڈ لیا تھا, ہم نے کہا اس کے بعد خانہ کعبہ جا کر 7 چکر لگائے تھے, کہا وہ تو نہیں لگائے ہم تو آ گئے. تو اب آپ بتائیے ایک تسلسل کے ساتھ کتنا بڑا گناہ ہے. اب بھی وہ چاہے 1000 سال گزر جائے وہ حالت احرام میں, حالت احرام میں. تو لہذا اس مسئلے کو جاننا اشد ضروری ہے. تو 10 سے آپ نے شروع کیا, کیونکہ 9 کی رات آپ مزدلفہ سے نکل کر 10 کی صبح کو آپ پہنچے ہیں منا میں. 10 کو آپ نے پہلا کام کیا, کنکری ماری بڑے شیطان کو, اس کے بعد آپ نے قربانی کی, قربانی کے بعد حلق آپ نے کر دیا. یہ ترتیب کے ساتھ, ان تینوں میں ترتیب شرط نہیں ہے لیکن کام ترتیب کے ساتھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے کنکری مار دی اور کنکری مارنے کے بعد, ان تینوں میں ترتیب شرط ہے لیکن طواف زیارت کو مقدم کرنا یہ شرط نہیں. یعنی آپ پہلے کنکری ماریں گے, اس کے بعد قربانی کریں گے, اس کے بعد سر مونڈیں گے, ان میں سے کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہوگی. اگر کسی نے قربانی پہلے کر دی, کنکری بعد میں مار دی, تو فقہ حنفی کے نزدیک اس پر دم واجب ہو جائے گا. تو ان تین چیزوں کے اندر ترتیب شرط ہے, لیکن چوتھی چیز جو طواف زیارت ہے, ان چاروں میں ترتیب شرط نہیں ہے. طواف زیارت کو آپ کنکری مارنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, کنکری مار کے بھی کر سکتے ہیں, قربانی سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, قربانی کر کے سر مونڈنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. تو طواف زیارت کو ان تینوں کے بیچ میں لا سکتے ہیں, لیکن کنکری, قربانی اور حلق, ان کی ترتیب میں آپ کسی کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو 10 کا دن گزرا, طواف زیارت کر لیں, 11 کا دن گزرا, طواف زیارت کر لیں, 12 کا سورج غروب ہونے سے پہلے طواف زیارت کر لیں. اگر نہیں کیا آپ نے تو طواف زیارت کا وقت ختم ہو گیا جس میں آپ کو اجازت تھی, لیکن طواف زیارت ساقط نہیں ہوگا. آپ اگر اپنے ملک بھی آ گئے تو لوٹ کر آپ آئیں گے طواف زیارت کرنے کے لیے, کیونکہ آپ حالت احرام میں ہیں. لیکن اگر آپ نے 12 کے غروب کے بعد طواف زیارت کیا تو جو مین وقت تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا, تو تاخیر کی بنا پر آپ کو دم دینا پڑے گا, تاخیر کی بنا پر آپ کو دم دینا پڑے گا, لیکن آپ طواف زیارت کریں گے. اور یہ سن لیجئے, میں اس سال تھا اور مجھے خود دم دینا پڑا, 10 کو کسی مصروفیت کی بنا پر میں نہیں جا سکا, اللہ معاف فرمائے, 11 کو نہیں جا سکا, ازدحام بہت زیادہ تھا, 12 کو ہم صبح 10 بجے نکلے ہیں عزیزیہ سے, عزیزیہ سے صبح 10 بجے نکلے ہیں کہ ہم پہنچے حرم شریف, ہم تقریباً دوپہر 4 بجے پہنچے, ٹریفک اتنا تھا, پیدل تقریباً 9 سے 10 کلومیٹر چل کر ہم حرم پہنچے. حرم پہنچے تو حرم اندر سے پیک تھا اور باقاعدہ علامات ظاہر تھی کہ اندر جگہ نہیں ہے. ہم اب ہمارا وقت جا رہا ہے, ہم پہنچ گئے ٹائم پر پہنچ گئے لیکن اندر نہیں جا پا رہے. ہم اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اندر صفے بھری بھی ہیں, کوئی اندر آنے نہیں دے رہا. یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی, عشاء کی اذان ہو گئی, عشاء کی اذان کے بعد جب لوگ نکلے پھر ہمیں اندر جانے کا ملا, اور عشاء کے بعد ہم نے طواف زیارت کیا اور پھر دم بھی دیا. تو ایک میں پہلے عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اس میں مشاہدہ اور تجربہ بڑی اچھی چیز ہے, تو لہٰذا میں آپ سے کہوں گا پہلے دن آپ نے طواف زیارت کرنا ہے. ٹھیک ہے, 10ویں دن ہی آپ نے طواف زیارت کرنا ہے, اور اس میں رش بھی کم ہوتا ہے اور آسانی کے ساتھ آپ پہنچا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ 8 کا پورا دن تھکے ہوئے ہیں, 9 کی رات تھکے ہوئے ہیں, 9 کا پورا دن تھک گئے ہیں آپ, تو یہ جہاد ہے بہت بڑا, اور پھر آپ نے 10 کی پوری رات جاگ کر گزاری ہے, پیدل چل کے گزاری ہے, 10 کا دن آپ تھک گئے ہیں, اب تو بندہ چور چور ہے, اب وہ کہاں یہاں سے 6 کلومیٹر چل کر مکہ جائے اور پھر جناب جو ہے وہ طواف زیارت کرے.
خیر آرام کر لینا، کچھ بھی کر لینا، ایک ہی دفعہ تو جانا ہے، طواف زیارت کرنا ہے، تو کسی طریقے سے بھی آپ پہنچیں، حرم کے باہر جا کر سو جائیں، کچھ بھی کریں، لیکن پہنچیں اور اس دن طواف زیارت ضرور کریں اور اس کے بعد دو رکعت نفل پڑھ لیں تاکہ حج آپ کا جو ہے مکمل طور پر پورا ہو جائے۔ تو یہ میں نے ضمناً چند جزئی بیانات آپ کے سامنے کیے، تفصیلاً کچھ عمرے کے احکام میں نے آپ کو بتائے ہیں، کچھ حج کے احکام میں نے آپ کو بتائے دن کے حوالے سے۔ ترکیب کے لیے اس کے لیے ایک بہت بڑی نشست چاہیے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس میں آپ نے کتابیں بھی رکھی ہیں، مجھے حصول برکت کے لیے اگر آپ ہاتھ اٹھائیں اور مجھے بتائیں حاجی کتنے ہیں اس میں، ماشاءاللہ، اب مجھے آپ بتائیں یہ میری پوری تقریر جو آپ نے سنی اور مسائل آپ نے پڑھے بھی ہیں، اس میں سے کوئی چیز ایسی ہے جس میں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ کاش آپ 9 بجے آ جاتے تو 10:30 بجے مجھے دوسرے جلسے میں جانا تھا۔ اب جلدی جلدی پوچھیے۔ جلدی جلدی پوچھیے، جزاک اللہ۔
کیا نفلی طواف میں رمل کرنا ضروری ہے؟
دیکھیے، رمل اس میں ہوتا ہے جس طواف کے ساتھ صحیح ہوتی ہے، اور نفلی طواف میں صرف طواف ہوتا ہے، اس میں صحیح نہیں ہوتی ہے، لہذا رمل شرط نہیں ہے۔ جی پوچھیے، ویسے پوچھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہ احرام بار بار ابری ہوئی پاؤں کے اوپر آ جاتا ہے، اگر اس میں سوئی لگا دے احرام میں، اس میں کوئی ارج نہیں ہے؟
کہاں پاؤں میں کیسے آ جاتا ہے؟
بار بار نیچے ہو جاتا ہے۔
اچھا، یہاں سے گر جاتا ہے؟
جی ہاں۔
کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے یہ پن وغیرہ لگانا، لیکن لگا لیا جائے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، کیونکہ اصل طریقہ ہمارے علماء نے جو مستحب رکھا ہے وہ وہی ہے کہ جو اس کا طریقہ اس طریقے پر آپ رکھیں، پہلے سے اگر آپ سیٹ کر کے رکھیں تو احرام گرے گا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور احرام میں یہ بھی ہمیشہ رکھیں کہ احرام جب آپ پیچھے لٹکائیں نا تو اتنے آرام سے لٹکائیے کہ کسی کے پیچھے والے کے منہ پر نہ لگے، کیونکہ پیچھے والے کے منہ پر لگا تو صدقہ اسی نے دینا ہے جس کے منہ پر لگا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نہ اپنے منہ پر کپڑا لگانا ہے نہ اس کے منہ پر کپڑا لگانا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پن اگر لگا لیں تو حرج نہیں ہے۔
اچھا، پاؤں کے اوپر اگر بالفرض احرام ہو تو اس سے دم یا کوئی صدقہ واجب
نہیں؟ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، پاؤں کو ڈھانپنے کا مسئلہ صرف چپل وغیرہ کے حوالے سے ہے، آپ اگر سونا چاہیں تو اپنے ہوٹل میں جا کر پورا کمبل اوڑھ کے بھی سو جائیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اچھا،
جی،
طواف زیارت کے بعد صحیح، اس میں شرطیں نہیں ہے صحیح کرنا؟
دیکھیے، طواف زیارت مکمل ایک طواف ہے جیسے عمرے کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ صحیح ضروری ہے، لیکن جو احرام کی پابندی اصلاً ہے نا اسلامی بھائی، وہ طواف کے ساتھ چکر اور دو رکعت نماز واجب پڑھ کے تقاضا پورا ہو جاتا ہے، اگر آپ کی صحیح چھوٹ بھی گئی تو زندگی میں کبھی بھی جا کر اگر آپ صحیح کریں گے تو ادا ہو جائے گی، لیکن صحیح اس کے ساتھ ہے، صحیح اس کے ساتھ ہے۔ یا تو آپ ساتھ کو جب جا رہے ہیں نا منا کے لیے، اس وقت آپ احرام کی نیت جو باندھ لی آپ نے حج کی، تو اس طواف زیارت کی صحیح کو آج آپ کر کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس دن کر رہے ہیں تو پھر آپ کو طواف کے ساتھ صحیح بھی کرنی ہے، لیکن پھر میں عرض کر دوں جو شادی شدہ مرد اور عورت کے جو حکم ہے وہ طواف زیارت کے ساتھ چکر پورا کر کے ہو جاتے ہیں، صحیح اس میں نہیں ہے۔ صحیح اگر مؤخر ہو جائے، جس طرح مقدم جائز ہے اس طرح مؤخر بھی جائز ہے، جس طرح آپ 7 تاریخ کو پڑھ کر رہے ہیں جبکہ آپ کو 10 کو کرنا تھا، جس طرح مقدم کو اللہ نے جائز رکھ دیا، اس کے رسول نے جائز رکھ دیا، فقہا نے اس قول کی تشریح کر دی ہے، اسی طرح اگر اس کو آپ لیٹ کرنا چاہتے ہیں، بعض دوست ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ربیع الاول میں آئیں گے تو ہم صحیح کر لیں گے، ابھی بہت تھک گئے ہیں، تو پہلی بات یہ کہ ہم ان سے کہتے ہیں وصیت لکھ بھائی، اگر مر گیا تو اس کے دم تو دینا پڑے گا، اور اگر تو ربیع الاول میں آ کر اگر صحیح کر دے گا تو صحیح ہو سکتی ہے، ٹھیک؟
13 کے دن رمی کریں نہیں کریں؟
جی،
13 ذی الحج کو رمی کرنے کا کیا حکم ہے؟
13 ذی الحج کو
جی رمی کریں نہیں، شیطان کو کنکریا مارے نہیں؟
دیکھیے، 10 کو آپ نے مار لیا، 11 کو مار لیا، 12 کو مار لیا، شریعت مطہرہ کا مطلوب پورا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، اور کوئی مسئلہ؟
اچھا، یہ نمازوں کے لیے کیا مسئلہ ہے، ہم قصر کے ساتھ پڑھے یا بغیر قصر کے ساتھ پڑھے؟
دیکھیے، پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس شیڈیول کیا ہے؟
3 تاریخ کو میرا فلائٹ ہے۔
میرا جملہ سن لیں آپ، کہ آپ کا اگر شیڈول یوں ہے کہ آپ اپنے گھر سے مکہ کی طرف گئے اور مکہ میں آپ کو رہنا ہے 15 دن مکمل، 15 دن مکمل کی اگر نیت کر دی تو آپ ہو گئے مقیم، اب آپ نے پڑھنی ہے ساری نمازیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کا شیڈول یوں بنا ہے کہ آپ 8 دن یا 9 دن مکہ میں رہیں گے پھر مدینہ چلے جائیں گے، تو 15 دن سے کم کا ارادہ اپنے وقت سے نکلنے کے بعد ایسی جگہ جو 99 کلومیٹر دور تھی وہاں پر رہنے کا ارادہ 15 دن سے کم تھا تو مسافر، 15 دن مکمل تھا تو آپ مقیم ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ 15 دن، میرے خیال میں 20 دن تو رہیں گے۔ مدینہ شریف میں بندہ عموماً جو ہے مسافر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر 8 دن ہی کا قیام ہوتا ہے۔ جی،
یہ کہ 5 دن جو احکام کے ہوتے ہیں ان کو ملا کے 15 دن شمار کریں یا ان کے بغیر؟
جی،
یہ ہوتا ہے کہ اگر 5 دن جو احکام کے ہوتے ہیں ان کو ملا کے ہمیں 15 دن مکہ شریف میں رہنا ہے، اگر ان کے بغیر ہو تو پھر 15 سے کم۔
بھائی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ منا جو بندہ مکہ میں اپنی ہوٹل میں مقیم ہے وہ منا میں مقیم ہے، وہ عرفات میں مقیم ہے۔ جو اپنے مکہ کے ہوٹل کے اندر مسافر ہے وہ منا میں مسافر ہے اور عرفات میں مسافر ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ان دونوں حکم کو الگ نہیں کرتے، ایک ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ فرمائیے۔
یہ کہ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں امام کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں یا کس حساب سے پڑھیں؟
میرے سادے اسلامی بھائی، میرا مسئلہ ایک سن لو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے، جو اس کو امین سمجھتا ہے وہ پڑھ لے، جو امین نہیں سمجھتا نہ پڑھے، حضور کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے، دوسرا کون مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے؟ جی،
بڑے درویش، السلام علیکم۔ جی، پوچھنا ہے کہ اثر کا جو وہاں کا وقت شروع ہوتا ہے، بہت سے لوگ وہاں کے اثر کے وقت کے مطابق پڑھ لیتے ہیں، 3:15-3:30 بجے جو ہے، اور دوسرا یہ کہ نمازی کے آگے سے نکلنا وہاں تو بہت زیادہ عام ہے، تو نمازی کے آگے سے کیا نکل سکتے ہیں کہ نہیں نکل سکتے؟
اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، پہلے تو قصر اپنا اثر تو آپ کو وہی پڑھنی پڑے گی میرے بھائی جو آپ کا حنفی وقت ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب تو ایسے سافٹ ویئر وغیرہ موبائل میں آ گئے جو آپ کو حنفی وقت بتا دیتے ہیں، اس سے پہلے اگر کسی نے پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نمازی سے آگے گزرنے کا مسئلہ، یہ بہت زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے حرم شریف کے حوالے سے۔ میں اس میں عموماً یوں کہتا ہوں جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو نکلنا ہے تو آپ طواف کے اندر آ جائیں، طواف کے اندر، یعنی مثال کے طور پر اگر آپ یوں نکلتے ہیں تو پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ طواف کے اندر شامل ہو جائیں، طواف کے چکر سے جب آپ گھوم کر اس جگہ پر آ گئے جو گیٹ کا راستہ ہے اس میں سے آپ سیدھے نکل جائیں۔ ٹھیک ہے نا، اب اگر ایسی صورت ہے کہ کوئی راستے میں نماز پڑھ رہا ہے اور آپ نکل ہی نہیں سکتے تو پھر قصور گناہگار وہ ہے، آپ کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
السلام علیکم۔ کنکریاں مارنے کے حوالے سے پہلے دن 10ویں والے دن اس کے کیا اوقات ہیں؟ فجر کے بعد سے شروع ہوتے ہیں اور صبح صادق دوسرے دن 11 بجے تک والے دن کی تک ہوتے ہیں، پھر دوسرے دن زوال سے شروع ہوتے ہیں اور کب تک ہوتے ہیں، پھر تیسرے دن کا بھی یہی معاملات ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ مختلف فقہات والے ہوتے ہیں، وہ الگ الگ اپنا بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں صبح سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، زوال سے شروع کر سکتے ہیں۔
دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جو پہلے دن کے کنکری ہیں وہ تو صبح سے شروع ہو جائے گی آپ کے لیے،
فجر کے بعد سے
سورج جیسی روشن ہوا آپ جا کے کنکریاں ماریں۔ ٹھیک ہے، اس وقت نہیں مار سکتے، خواتین ساتھ میں ہیں تو اب مجبوراً، اگر اجتہام بہت زیادہ ہے تو پھر علماء نے مجبوراً یہ کہہ دیا کہ رات کو لے جا کر مار دیں کنکریاں۔ ٹھیک ہے، خواتین اگر ساتھ میں ہیں تو رات کے کنکریاں مارنے کا جواز دے دیا گیا، اس لیے کہ بھگدڑ مری تھی، مچ گئی تھی اور کئی لوگ مسلمانوں اس میں شہید ہو گئے تھے، تو بہنوں کے لیے یہ ہے کہ پھر وہ رات ہی کو کنکری مارے، جیسی بات ہے رات کو کنکری ماریں گے تو پھر قربانی تو پھر کل ہی ہوگی۔ ایک
اصل
بات
میں،
اب دوسرا مسئلہ یہ کہ جو دوسرا دن ہے اور تیسرا دن ہے اس میں اہتمام جو زوال کی بات کا ہے، زوال سے پہلے کوئی کنکری نہیں ہوتی احناف کے نزدیک۔
عموماً ایسا ہوتا ہے جیسے طواف زیارہ کر کے آتے ہیں تو وقت کافی زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، مطلب ایک دن کی ابھی وہ کنکری نہیں لگی ہے، یا مطلب ہم لوگ صبح میں نکل گئے ہیں طواف زیارہ کر کے واپس آئے ہیں تو مغرب عشاء کا ٹائم ہو گیا ہے، اب کنکریاں مارنے کے لیے جانا ہے، تو رات تک بھی اگر چلے جائیں تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہوتا ہے اس میں؟
پھر سے دوبارہ ذکر کریں،
جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم 11ویں والے دن صبح کے پہر میں نکل گئے ہیں، ابھی زوال کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، طواف زیارہ کے لیے نکل گئے، وہاں سے ہم لوگوں کی واپسی بھی مغرب کے بعد یا عشاء کا وقت ہو چکا ہے، ابھی دوسرے دن کی کنکری نہیں لگی ہے، تو اب ہم رات میں جا سکتے ہیں صبح صادق سے پہلے پہلے
مار لیں، ہو جائے گی کنکری،
ہو جاتی ہے؟
جی، ٹھیک ہے۔ جی، اچھا، بہنوں نے چند مسائل جو ہے کہ وہ پوچھا ہے۔ عورتوں کو لیکوریا کی بہت شکایت ہوتی ہے احرام کی حالت کے اندر، تو دیکھیے کہ یقیناً نماز کے لیے پھر ان کپڑوں کو چینج کر لیا جائے، تبدیل کر دیا جائے۔ اچھا، یہ کیا ہے، سردی کے دن میں، ہاں سردی کے دنوں میں شال یا گرم کپڑا، اب تو سردی نہیں ہے، ہم نے 2005 میں بڑی سخت سردی دیکھی ہے عرفات کے اندر،
تو یقیناً مرنے سے بہتر ہی ہے کہ پھر تو یقیناً بندہ جو ہے وہ چادر وغیرہ سر پر رکھنا ضروری ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے نا، تو اس میں صدقہ دینے سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اس لیے کہ 2005 میں بہت سخت سردی تھی، 2005 اور 2006 میں، اس وقت ہم نے کہا کہ کوئی حاجی شہادت کا جام نہ پی لے، تو ہم نے سب کو حکم دیا کہ آپ سب جو ہے وہ اپنے کانوں کو تو کم سے کم بند کریں، اور پھر بعد میں مکہ شریف پہنچنے کے بعد جو ہے وہ صدقہ اس کے بارے میں دے دیجیے گا۔ اچھا، حج سے پہلے اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے عمرہ ادا کر سکتے ہیں، جتنے عمرے کرنے چاہیں، جتنے نفلی طواف کرنا چاہیں، لیکن سن لیجئے، عمرہ دراصل حرم میں رش بہت ہوتا ہے، قافلے اترتے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ حکم دوں گا کہ عمرہ کرنے کی بجائے جب آپ نے اپنا بڑا عمرہ کر لیا تو اس کے بعد طواف کی کثرت کریں، آپ طواف زیادہ کریں، نفلی طواف کریں، اس کا ثواب بزرگوں کی روحوں کو پہنچائیں۔ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں اگر نفلی روزہ رکھیں، اس روزے میں قضا ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں دگنا ثواب ہے، ایک تو حرم کے اندر رکھا جا رہا ہے اور پھر قضا بھی ادا ہو رہی ہے اور وہ ثواب بھی پا رہے ہیں۔ جی
اچھا شاہ صاحب، یہ پوچھنا ہے کہ لیڈیز اگر احرام کی حالت میں نہیں ہے تو کیا نقاب میں، جیسے باہر حرم کے باہر نماز پڑھی ہے تو نقاب میں کیا نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ باہر چپل جو حرم میں مطلب آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو باہر جو چپل پڑے ہوتے ہیں وہ ہم پہن کے جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی تو کوئی اجازت نہیں دے گا کہ کسی چپل پہن کے جائیں، صحیح، ٹھیک ہے نا، یہ تو جائز نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بہن عمرے سے فارغ ہو چکی ہے، احرام کی پابندی میں گویا کہ نہیں ہے، تو انہیں چہرہ تو چھپانا ہے اپنا، اور چہرہ چھپا کر وہ نماز پڑھیں گی۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم ارزاقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین تمام حجاج کے حج کو قبول فرما لے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اور صحت و عافیت کے ساتھ اللہ رب العالمین ہم تمام کو، جتنے حجاج جا رہے ہیں، تمام کو مناسک کے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر حاجی ہارون صاحب کا، ان کے تمام اراکین کا، میں عبید صاحب کا، اور ہمارے بھائی قبلہ اسماعیل بھائی کا، اور دوراجی برادری اور اس انتظامیہ کے تمام حضرات کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع مرحمت فرمایا۔ اللہ رب العالمین ان کی جد و جہد کو اور یہ بہترین تعلیمی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔